وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اپنی قدرت سے، اور ہم سب کو بھی پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کے لیے بنائی، تاکہ اس کائنات کو دیکھ کے اس کائنات کے بنانے والے کا علم ہو مخلوق کو، اور کائنات کی نوعیت کو دیکھ کے اس کائنات کے بنانے والے کی بھی کچھ صفات کا اندازہ ہو سکے. اگر اللہ کائنات چھوٹی بناتے تو یہ تاثر ہوتا کہ کائنات کا بنانے والا چھوٹا ہے. اگر کائنات بے ہنگم بنائی جاتی تو یہ تاثر ہوتا کہ کائنات کا بنانے والا بے ڈنگا ہے. اگر کائنات میں علم اور حکمت شامل نہ ہوتا تو یہ اندازہ ہوتا کہ کائنات کے بنانے والے کے پاس پتہ نہیں علم اور حکمت کیسا ہے. اگر کائنات کی چیزوں میں طاقت تھوڑی ہوتی تو یہ اندازہ ہوتا کہ جتنی طاقت وہ چیزیں بنائی ہیں وہ پتہ نہیں کتنا طاقتور ہے. تو کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اپنی معرفت کے لیے، اور اسی لیے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، تاکہ اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی بڑائی یہ مخلوق پر کھل جائے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمہارا پالنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پہنا بنایا ہے. خلق السماوات والارض فی ستة ایام. اور اللہ نے اپنی قدرت کا تعارف دوسرے ذرائع سے کرایا ہے. یہاں رب کا لفظ استعمال فرما کر 6 دن کا لفظ بھی بڑھا دیا. ربوبیت فرمائی، اور تربیت کہتے ہیں تدریجاً دھیرے دھیرے کسی کام کو تکمیل تک پہنچانا. حکمت اور مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے جس چیز کو بنایا جا رہا ہے اس کی حکمت و مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کو بڑھانا. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ میں ربوبیت کے اثر سے، ربوبیت کے رد ہونے کی وجہ سے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا، ورنہ تو وہ 6 سیکنڈ سے بھی کم میں بنا دے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو فرماتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. ان کے ارادے کا نام وجود ہے، ارادے سے وجود ہو جاتا ہے. اللہ ایسی طاقت والے، ایسی قدرت والے، ایسی خصوصیت والے ہیں کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کریں اسے ہو جاتی ہے. مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، مادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مکان بنانے کا ارادہ کریں تو سیمنٹ چاہیے، لوہا چاہیے، کنکریٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہاں پہ پانی چاہیے، کچھ نہیں. اگر اللہ پاک مکان بنانے کا ارادہ کرے تو مکان بن جائے. وقت عطائی کلام بمن ہوئی کلام، اس لیے کہ میرا کسی کو دینا بولنا ہے اور نہ دینا کیا ہے، خود ہی بول رہی ہے. اب تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بول میں یہ بات ہے، اللہ پاک کے ارادے میں یہ بات ہے. وہ 1 سیکنڈ میں پوری کائنات بنا دیں، جتنے سولار سسٹم ہیں، جتنے کہکشائیں ہیں، جتنے نظام شمسی ہیں، جتنے نظام قمری ہیں، سب 1 سیکنڈ میں ہو جائیں. مگر اپنی حکمت سے انہوں نے 6 دن میں بنایا. اور دن اس وقت تو 6 نہیں تھے کہ دن رات کا نظام تو بھائی سورج اور چاند کی ترتیب سے اور زمین کی گردش سے چلا، تو اس وجہ سے سورج اور چاند سے پہلے کا یہ سکتا ہے، بلکہ پھر اس کو بنایا گیا. تو علماء کرام نے اس کے بہت سے مطلب بتائے، اس میں سے ایک یہ کہ 6 دنوں کا جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بنایا. ایک مطلب اس کا تازہ یہ ہے کہ 6 مرحلوں میں بنایا، ایک تفسیر یہ بھی کی ہے. 6 دوروں میں بنایا، ایک تفسیر یہ بھی کی ہے. پر ایک اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا بھی جس کے ایام چھ دن کے اندر وہ پورا نظام بنا ہے. ایسے بڑے بڑے میرے دوستوں کہکشائیں, ایسے بڑے بڑے ستارے اپنی قدرت سے اللہ نے بنایا, آسمان بنائے, عرش بنایا, کرسی بنائی, ساتوں آسمان بنائے. ایک ایک آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. پھر پہلے سے دوسرا اس سے بڑا, دوسرے سے تیسرا اس سے بڑا, تیسرے سے چوتھا اس سے بڑا. ایسے ترتیب بار کتنی کائناتیں اللہ نے بنائی ہیں. ہزاروں کروڑوں خربوں سیارے اور ستارے دریافت ہو رہے ہیں, خربوں ستارے بڑی بڑی چیز دور دنوں سے اس وقت دریافت ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کا اندازہ یہ ہے, دیکھنے والوں کا علم ہے, والوں کا, کہ جو نظر آ رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ بہت زیادہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تھوڑا اور زیادہ کا تمہارے پاس کیا گیا ہے, کیا اندازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2% نظر آ رہا ہے, 98% نظر نہیں آ رہا ہے, خربوں ستارے نظر آ رہے ہیں. پھر یہ پہاڑوں کا نظام, پھر یہ دریاؤں کا نظام, پھر یہ ہواؤں کا نظام, پھر یہ بادلوں کا نظام, پھر یہ رات اور دن کا نظام, پھر یہ زمین کی پیداوار کا نظام, پھر اس پر انسان مخلوق ہے, انسان بھی ہے, جنات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, خشکی کی مخلوق ہے, تری کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے بنایا یہ سب. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا 6 دنوں کے اندر. ثم استوى على العرش, تو اللہ پاک عرش کی طرف متوجہ ہوئے, جیسے ان کی چاند کے کارن ہے مناسب ہے. یوشل شمس اور سمر یوشل لین النہار, اور پھر اللہ تبارک و شاید میں ربیع کے کچھ گوٹوں کو دیکھتا ہے. پھر اللہ پاک نے رات اور دن بنایا, اور رات اور دن کے نظام کو جیسا بنایا کہ رات کو دن ڈھانک لیتا ہے اور پھر دن کو رات ڈھانک لیتی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں. ایک دم رات بڑی ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو دن کھانا شروع کر دیتا ہے تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے, اور دن ایک دم بڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دن رات کو کھانا شروع کر دیتی ہے تو پھر رات بڑی ہو جاتی ہے, دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوشچن تو بولتا ہوں, پھر آسمان, سورج بھی اللہ نے بنایا, چاند بھی اللہ نے بنایا, اور ستارے بھی اللہ نے بنائے. مسخرات بھی امری, اور پھر یہ فرمایا کہ وہ سب تابع ہیں اللہ کے حکم کے, وہ سب تابع ہیں اللہ پاک کے حکم کے. اللہ علیہ الخلق والامر, ورنہ سن لو اس بات کو کہ سارا عالم خلق وہ اللہ کا ہے اور سارا عالم امر وہ اللہ کا ہے. عالم خلق جو کہ پیدا کی گئی, عالم امر اس پیدا کی ہوئی چیز میں اللہ پاک نے جو عوامر رکھے ہوئے ہیں اس کو جو چالو کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے چالو کیا ہوا ہے. حضرت محمود رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کی بڑی عجیب تشریح کی, اور یہ فرمایا کہ جیسے کسی بہت بڑی فیکٹری کے مشین اور اس کے پرزوں کو ایک انداز سے بنایا جاتا ہے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, کون سی چیز کتنی بڑی ہو, کون سی چیز کتنی چھوٹی ہو, اس کا دائرہ کیسا ہو, چپٹی چیزیں ہوتی ہیں, گول چیزیں ہوتی ہیں, کنگر والے ہوتی ہیں, مختلف قسم کی بڑے بڑے پارٹس بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نٹ بھی ہوتے ہیں. ایک مشین جب ہوگا, ابھی ہیکل مشین ہوگی, بڑے پیمانے کی ہوگی, تو اس میں ہزاروں قسم کے پارٹس ہوں گے. تو یہ بنانا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑنا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے تقدیر, اور پھر ایک ہوتی ہے تصویر, اور پھر اس کے بعد جب مشین فٹ ہو جائے تو پھر اس میں کرنٹ کا چھوڑنا ہوتا ہے. پھر اس کو کرنٹ کنیکٹ کر کے پھر اس کا فٹ آپ جیسے ہی آپ کریں گے تو مشین چلنا شروع ہو جائے گی. کرنٹ کی مشین لے لیں آپ, سہولت سمجھنے کی سہولت کے بعد یہ جس طریقے سے چلائی جاتی ہے. عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اللہ نے بنائی اپنی قدرت سے, اور اس کائنات میں اللہ پاک نے پھر اپنا حکم چلایا. ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے, ساری کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ کائنات اللہ کی ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, عرش کے بھی وہی ہے, فرش کے بھی وہی ہے, ان دونوں کے درمیان کے بھی وہی ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے, وہی حاکم ہے, حکومت ان کی ہے. اسی لیے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ان کی مملوک ہیں, اور جو مخلوق ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے, تو ہم سب محتاج ہیں, اور پوری کائنات محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے فرمایا کہ منزل سماوات بلاؤ کل شان, مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں, جو زمین میں. اللہ اپنی شان بتا رہے ہیں. اللہ کو شان بتانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ شان والے ہیں, انسان کو شان بتانا ٹھیک نہیں کیونکہ وہ شان والا ہے نہیں. جب نہیں ہے تو کیسے شان کر رہا. اللہ پاک کو شان بتانا ٹھیک ہے, شان والے ہیں. اللہ کے لیے بڑائی دل سے بھی کیونکہ وہ بڑائی والے ہیں, اسی لیے اللہ کے نام میں وہ تکبر ہے کہ اللہ تکبر کرنے کا حق رکھتے ہیں, جو بڑائی ہے ان کے پاس. اس میں سے اللہ پاک اپنی شان یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا ہو, پورے آسمان کی مخلوق سب بھکاری ہے. یہ سب وہ منزل سماوات, जो कुछ आसमान में है ना वो सब मंगते हैं, वो सब भिखारी है मेरे, सब अपने हाथ फैला गए, तुम समझते क्या हो? वन अर्थ और जमीन में जितने भी है वो सब भिखारी है मेरे, कुछ नहीं होगी वो अपनी शान, हर दिन उसकी एक शान है, जिसको चाहे इज्जत दे दी, जिसको चाहे दे इज्जत कर दिया, जिसको चाहे दौलत दे दी, जिसको चाहे दौलत नहीं दी, जिसको चाहे मुल्क दे दिया, जिसको चाहे मुल्क दे दिया, जिसको चाहे मुल्क दे के इज्जत कर दिया, और जिसको चाहे मुल्क लेके मुल्क लेके बाइज्जत कर दिया, उनकी शान है, कुल नहीं होगी शान। अल्लाह तबारक व तआला के नाम में इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने पूरी कायनात को सिलसिले मारिफत रखा है, ये मारिफत का सिलसिला है। भगवान मोहम्मद का पालन पूरी हम तुम्हारे फरमा करते थे कि ये सिलसिले मारिफत खुदावंदी है, सिलसिले रुबूबियत खुदावंदी है, यानी जरूरी है कि अल्लाह पाक पालने में इन सब चीजों के मोहताज हो, इसके बगैर भी पाल लें, उसके बगैर भी उन्होंने ये तरतीब बनाई है, अपनी मर्जी से चाहे तो तरतीब बदल दें, तरतीब बदल दें, अपनी मर्जी से ये तरतीब कायम की चाहे तो अपनी मर्जी से तरतीब बदल दें। अच्छा ये मारिफत के लिए सारा जानवर की बढ़ाई आदमी पर खुल जाए और अजमत अल्लाह के बारे में होता है आदमी पर खुल जाए तो आदमी में खत्म पूरा होता है, क्योंकि जिंदगी में कहीं तक कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसे हो गया, और हमारे पास जितनी चीजें सब अल्लाह की है, जितने हमारे बदन के पार्ट है वो पूरे अल्लाह पाक के, अल्लाह इनका मालिक है, अल्लाह इनका खालिक है, और अल्लाह इनका हुक्म इन पर चलता है। हम अपनी मर्जी से जवान नहीं हो रहे, उनका जैसे जैसे हुक्म आता जा रहा है जवान हो रहे, अपनी मर्जी से बूढ़े नहीं होते, जैसे जैसे हुक्म आता बूढ़े हो जाते, अपनी मर्जी से तंदुरुस्त नहीं होते, अपनी मर्जी से बीमार नहीं होते, अपनी मर्जी से फकीर नहीं होते, अपनी मर्जी से गरीब नहीं होते, अपनी मर्जी से पढ़ते नहीं, अपनी मर्जी से कामयाब होते नहीं, ये कितने बच्चे क्यों नहीं थे, वो फेल होना चाहते, जिसको पढ़ाना है पढ़ाते हैं, जिसको नहीं पढ़ाना है उसको सब्जी में डाल देते हैं, क्या गरीबी में पड़ जाता है, कुल सही के कदर हत आजिब वन कही हर चीज तब्दील से है, यहाँ तक के सुस्ती भी और दुस्ती भी, ये भी आपके चाहे कि सारे स्टूडेंट बराबर हो नहीं होते, आपके चाहे कि सारे बच्चे आपके उच्चारों के लिए तो पढ़ने वाले के नहीं होते, अल्लाह पाक की तकदीर में वो सबके तो पैसे बनाए अल्लाह ने तो अलग बात है, मगर आप तो बने नहीं थोड़ा तो फर्क रखते हैं, हर चीज तकदीर से सारा जानवरों के लिए आदत खल रहे हम, और हमारी हर चीज अल्लाह की है, कायनात की अच्छी, और उस कायनात में जितनी चीजें हैं उन चीजों में जो कुछ नफा और नुकसान की शक्लें हैं वो सब अपना पाकी में रखते हैं, उसको आलम अम्र अला लहुल खल्क वल अमर, आलम खल्क भी अल्लाह का ही है और अम्र भी अल्लाह ही का है, सारी कायनात बर्तन की शक्ल में अल्लाह ने बनाई है, इन बर्तनों को उनके नाम भी रखे हैं, उनका काम भी बताया है, उनका काम भी बने, तो बर्तन का नाम भी होता है, बर्तन का काम भी होता है, एक बर्तन चायदान है उसका नाम है चायदान है, उसका काम भी है कि उसमें चाय डाली जाती है, एक नमकदान है, एक शक्करदान है, एक दूधदान है, एक फ्रिज है, एक हीटर है, एक कंडीशनर है, और एक फैन है, एक नाम भी होता है उसका काम भी है, इस तरीके है, एक नाम भी होता है काम भी है, बेडशीट है एक नाम भी है उसका एक काम भी है, इसी तरीके पर अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है उसका नाम भी है, उसका देखा एक चीज बनाई उसका नाम सांप है उसका काम भी है, एक चीज बनाई उसका नाम बिच्छू है उसका काम भी है, एक का नाम पानी है उसका काम है, एक का नाम आग है उसका काम है, एक का नाम मिट्टी है उसका काम है, एक का नाम हवा है उसका काम है, एक का नाम बीवी है उसका काम है, एक का नाम बच्चे है उसका एक काम है, और ये जो चीजें अंदर होती है फिर अल्लाह ने आम तौर पर तो निजाम ऐसा रखा है, मगर होती सब अल्लाह के अम्र के तहत में, इसलिए जो काम उनका बताया वो भी दिखाते रहते हैं अपने कुदरत से, और कभी वो काम जो उनका बताया उसके खिलाफ भी दिखाते रहते हैं, तो जो चीज का जो नाम है जरूरी थोड़ी है कि वहां पे वही चीज होना, नमक दान आपने नाम रखा हुआ है, नमक और शक्कर जो है ना कुदरत में मिलते हुए आपने नमक समझ के शक्कर उसमें डाल दिया, अब चूंकि नाम इसका नमक दान है लिहाजा शक्कर डालेंगे तो नमक ही नमक निकलेगा क्या, वो तो शक्कर निकलेगी, आमतौर पर आप नमक ही डालते हैं, लेकिन अगर आपने शक्कर डाल लिया तो कौन आपको रोकने वाला है, और जब आप शक्कर डालेंगे तो भी नमक निकलेगा क्या, क्योंकि उसका नाम नमक है वो, तो सांप ये जहरदान है मगर ये शिफादान भी हो सकता है, ये दवादान भी हो सकता है, तो नाम तो उसका जहरदान का है लेकिन अगर उसमें शिफा निकाल दिया अल्लाह तला तो मुश्किल है कुछ निकालते रहते, तो जहर जो है वो सांप के अंदर उसकी शिफा का काम करता है, ये रिश्ते डॉक्टर सांप दूसरे को काटता है तो वो जहर है, लेकिन सांप के अंदर जो जहर सांप के लिए जहर थोड़ी है, वो क्रिया है उसका, वो खुद भी उससे काम लेता है अपने जात के लिए, वो तो उसकी दवा है, अल्लाह पाक तो ऐसी कुदरत वाले हैं कि एक ही चीज उसके लिए दवा है एक के लिए जहर है, और कभी ऐसा होता है कि साहब जिसके लिए दवा है उसके लिए जहर बना दे, जिसके लिए जहर है उसके लिए दवा बना दे, یہ علم ہو جانا اللہ پاک کے بارے میں یعنی اس کی تفصیلات ہیں بہت سی. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پورے خلق کے اندر جو کچھ امر ہوتا ہے وہ اللہ کا امر اصل ہے, اور جو اللہ چاہے وہ اس میں سے ظاہر ہوگا. نفع اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نفع, چاہے نفع کی شکل ہو یا نقصان کی. نقصان اگر اللہ پاک ظاہر کرنا چاہے تو نقصان ظاہر ہوگا, چاہے نقصان کی شکل ہو چاہے نفع کی. اللہ پاک کے ارادے کی بات ہے کہ نفع کی شکل سے نفع ہی دے, اور ان کے ارادے کی بات ہے کہ نفع کی شکلوں سے نقصان دے دے. مال نفع کی شکل ہے, کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے. بیوی نفع کی شکل ہے, کتنے لوگوں کے لیے بیوی ہدف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہمارے پاس, کہنے لگے مولانا پتا نہیں مجھے کون سے گناہ کی سزا ملی ہوئی ہے کہ ایسی بیوی ملی. بولا بھائی پھر سے جان چھڑاؤ, پھر سے جان بھی نہیں چھڑا دیتا. بولے اب یہ ہے کہ اللہ کی ایسی ہے, بولے نہ ادھر جا رہی نہ ادھر آ رہی. بولے وہ کہتے, بولے ان کے پاس پراپرٹی بہت ہے وہاں شکاگو میں, پیسہ بہت ہے وہاں کا. قانون یہ ہے کہ اگر آپ جان چھڑا کے اسے طلاق دے دیے تو آدھا پورا دے دینا پڑتا, مکان میں آدھا, دکان میں آدھا, کاروبار میں آدھا, پیسوں میں آدھا, بینک بیلنس میں آدھا, اور جو چیز آگے نہیں ہو سکتی وہ پوری اس کو دینا پڑتا, اپن نہیں رکھ سکتے. وہاں کا قانون ہی ہے سر, گاڑی ہے مطلب اس کو آگے نہیں کر سکتے آپ, گاڑی اس کو دے دینا پڑتا, آپ بچے چلے جائیں گھر میں. ہم لوگوں نے کیا باتیں نہیں مانو, کیا ایسی مصیبت میرے لیے بنی ہوئی ہے کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں کہ خدا نے بہت مال دیا ہے, میں اس کو رکھ سکتا ہوں کہ میرے لیے شکل ہے بنی ہوئی. نفع کی شکل ہے, نفع کی شکل والا کیسے معلوم ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم سے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم کو سکون حاصل ہو, اس سے تم سکون حاصل ہو. وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا, جس جس بیوی سے راحت ملے وہ بیوی وہ کام کر رہی ہے جس کا وہ نام ہے, جس کام کے لیے ہوئے, اور جس بیوی سے راحت نہ ملے وہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لپو جگر ہے. آدمی آدمی کی محبوب ترین چیز ہے, حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ انکم لتجبنون وتبخلون وتجحلون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کیا ہے بتائیں؟ بچے آدمی کو بزدل بناتے ہیں, بچے آدمی کو جاہل بناتے ہیں, بچے آدمی کو بخیل بناتے ہیں. یعنی بچوں کی محبت میں بخل سے کام لیتا ہے آدمی کہ اگر میں خرچ کروں گا تو بچوں کو کیا ہوگا. پھر بچوں کی محبت میں آدمی بزدل ہو جاتا ہے کہ اگر میں دین کے لیے مروں گا تو کسی بچوں کو کیا ہوگا. بچوں کی محبت میں آدمی جاہل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرنا چاہیے کہ ہر بچہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے یہ بتایا ابتلا کی نوعیت ہوگی, ان بچوں کے ساتھ میں جو آزمائی انسان کو پی جاتی ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے, یہ آپ نے فرمایا. تو بچے جو ہے نا راحت کی چیز ہے, لیکن اللہ پاک اگر راحت دینا چاہے تو راحت کی چیز ہے. یوں میں عرض کر رہا ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ ہی درد در بنا دے, ہم کو سوال روح بنا دے, بن رہے نہیں بن رہے بن جاتے. کسی کے لیے کاروبار مصیبت ہے اور کسی کے لیے کاروبار راحت بھی ہے, کسی کے لیے بیوی بچے مصیبت ہے, کسی کے لیے بیوی بچے راحت بھی ہے, کسی کے لیے تندرستی مصیبت ہے, کسی کے لیے راحت بھی ہے, کسی کے لیے بیماری مصیبت ہے, کسی کے لیے راحت بھی ہے. ایسی ساری مخلوقات کا معاملہ ہے, ہر ساری مخلوقات کے اندر جو کچھ بھی وہ اللہ کے ڈالنے سے ہوتا ہے, چاہے وہی چیز ڈالے. اسی لیے ڈبانے کی چیز میں چلانے کا کام کرا دیتے ہیں, چلانے کی چیز میں ڈبانے کا کام کرا دیتے ہیں, حیات میں سے موت نکال دیتے ہیں, موت کے نقشوں میں سے حیات نکل آتی ہے, عزت کے نقشوں میں ذلت نکل آتی ہے, ذلت کے نقشوں سے عزت نکل آتی ہے. کم لوگ ہوتے ہیں ان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے, زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو شکست ہو جاتی ہے. کم طاقتور ہوتے ہیں وہ غالب ہو جاتے ہیں, زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. کم وسائل والے ہوتے ہیں وہ فاتح بن جاتے ہیں, بہت زیادہ وسائل والے ہوتے ہیں وہ مقبول ہو جاتے ہیں. اللہ نے پرانے پاس میں واقعات بیان فرمائے وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اصل میرا امر ہے, میں عالم خلق کا بھی میں ہی اکیلا مالک, عالم امر کا بھی میں ہی اکیلا مالک. لہٰذا اب ہم دونوں چیزوں کے جو محتاج ہوتے ہیں, مخلوق کے بھی اور مخلوق سے نفع نقصان کے بھی, یہ دونوں اللہ کے قبضے میں ہیں, مخلوق میں کچھ نہیں. مخلوق چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو, آسمانی ہو یا زمینی ہو, اور مخلوق میں چاہے وہ کسی لین کی ہو, ملک و مال کے ملک کے لین کے ہوں, کہ مال کے لین کے ہوں, کہ عہدوں کے لین کے ہوں, کہ تعلقات کے لین کے ہوں, کسی بھی ہو, کسی مخلوق میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے میرے دوستوں بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ پاک کی صفات کی معرفت حاصل کرنے سے آدمی پر احتیاط کھل جاتی ہے. یہ اس کا اس کے بعد کا سلسلہ ہے کہ فقیر ہونا اپنا آدمی پر منکشف ہو جاتا ہے, اور یہ جس کو کھل گیا بس کام اس کا بننا شروع ہو گیا. فخر آدمی پر کھل جائے کہ میں فقیر ہوں محتاج ہوں, کس کا؟ اپنے اللہ کا, اور اللہ کے مطابق میں میرا کام, دنیا کا بھی, قبر کا بھی, حجر کا بھی, ان کے بعد کا بھی, ان کے بعد کا بھی, ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں. ہر چیز میں محتاج ہے, ہماری آنکھ صحیح دیکھے ہم محتاج, کان صحیح بولے سنے ہم محتاج, زبان صحیح بولے ہم اللہ کی محتاج ہیں. نہیں بول سکتے زبان بولے اس سے اللہ کی محتاج, صحیح بولے اس سے اللہ کی محتاج, دیکھے اس سے اللہ کی محتاج, صحیح دیکھے اس سے اللہ کی محتاج, دل دھڑکے اس سے ہم اللہ کے محتاج. अब हम अपने बैठे या अपने काम में लगे हुए उसकी अपनी मीटिंग चल रही वो बेचारा अपने काम कर रहा है और वो एक ऐसी चीज है कि नॉन स्टॉप है पैदा होने से लेके खत्म होने तक उसको स्टॉप नहीं है फिर स्टॉप हो गया तो क्या होता जितना खत्म हो जाता एक ऐसी मशीन खुदा ने बनाई गोश्त की मशीन है गोश्त की मशीन है ऐसी मशीन अल्लाह ने बनाई उसका सिस्टम कितना अजीब है उसका काम कितना अजीब है उसको नॉन स्टॉप बनाया आप सोते रहो आप जागते रहो आप मेहनत करते रहो आप भागते रहो आप कूदते रहो आप कुछ भी करो वो बेचारा अपने काम में है और अगर वो नहीं करेगा तो आदमी रह नहीं सकता अल्लाह पाक के कब्जे में जब चाहे रोक दे जब चाहे छोड़ दे जुमा अल्लाह के कब्जे में हमारे गुर्दे अल्लाह के कब्जे में बना देखो जिसको अल्लाह ने गुर्दों का प्रॉब्लम बनाया वो कितने परेशान है मकाने अल्लाह के कब्जे में पेशाब पाखाने का निजाम अल्लाह के कब्जे में अगर वक्त पर हमको पेशाब नहीं आया और वक्त पर हमको पाखाना नहीं आया तो कितनी परेशानी हो जाए वो उतने हम अल्लाह के मोहताज है अल्लाह के मोहताज है खाने में भी मोहताज है एक बुजुर्ग ने एक साहब ने एक बुजुर्ग से दुआ की दरखास्त की क्या दुआ फरमा दीजिए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मुबारक वाल आफियत का खैर का मामला फरमाए और अंजाम को खैर हो तो दूसरे बुजुर्ग बैठे हुए थे दुआ लेके वो जाने लगे तो समझे आपके बुजुर्ग ने आपको क्या दुआ दी तो बोले मैं नहीं समझा मतलब दुआ दी बस मुझे काफी है कि उन्होंने दुआ दी बाकी मैं समझू ना समझू तो फरमाया कि आफियत का और खैरियत का मामला हो उसका मतलब ये कि दो रोटी वक्त से मिल जाए और अंजाम का खैर हो उसका मतलब ये कि अगना मुदना वक्त से हो जाए इसलिए अंजाम अगर बखेर नहीं हुआ मर जाता फिर आदमी नया मसला पैदा हो जाता क्यों अल्लाह के मोहताज है अब हम पढ़ रहे हैं कामयाब हो इसलिए अल्लाह के मोहताज है मंजिल मकसूद पे पहुंचे उसमें मोहताज है वो पढ़ाई हमको नाफे हो उसमें हम मोहताज है बहुत मतलब आदमी पढ़ लेता है लेकिन पढ़ना उसको काम नहीं आता कितने लोग हैं बारह बारह पंद्रह पंद्रह साल तीन तीन साल मेहनत करके एक सर्टिफिकेट एक डिप्लोमा उन्होंने लिया और तो वहां जाके हमारी कर रहा है कोई कोई टैक्सी चला रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है दूसरे काम करना पड़ा ठीक है क्योंकि ये रोटी का रोटी कमाने के लिए आप चाहे कर लो मना नहीं जायज तरीके से जो चाहे मतलब जायज तरीके से और जायज जिनको उलमा जायज बने वो जायज जिनको उलमा ना जायज बने वो ना जायज क्योंकि जाहिर ना जाए कुरान में है और कुरान में क्या है कि सिर्फ आलिमों को मालूम है याद रखो ये साबित मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और इसकी अहमियत इस जमाने में बहुत ज्यादा है तो मेरे दोस्तों हम सब अल्लाह पाक के मोहताज हैं हम फकीर हैं अल्लाह के जब हम अल्लाह के फकीर हैं और सारा मामला अल्लाह के कब्जे में है और दुनिया से जिंदगी हमारी सिर्फ दुनिया से मुताबिक नहीं है बल्कि दुनिया का बहुत थोड़ा हिस्सा है ये बिल्कुल टेम्पररी ये आर्मी यहाँ से सब चले गए हमारे बड़े कितने से सब चले गए हमें भी जाने एक एक सौ साल का ब्याह चाहता है वो चला जाता है एक सौ साल से ज्यादा लोग नहीं रहते एक सौ दो साल के हैं एक सौ पांच साल के हैं तो अखबार में आ जाता है कि एक सौ दो साल का एक सौ पांच साल वो या वो अखबार के आने अखबार में आने के काबिल हो गया वो आदमी एक सौ तो पढ़ते ही यानी बहुत ही कमजोर होता है एक सौ साल में सारा मामला खत्म हो जाता है एक सौ साल से पहले का एक भी नहीं है हमें इतने बैठे हुए और आदत के अतबार से मैं याद कर सकता हूँ कि एक सौ साल के बाद एक भी नहीं रहेगा जितने यहाँ पे सब कब्रिस्तान की नजर हो जाएंगे दूसरा ही ग्रुप बैठा हुआ होगा मगर अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि वो दूसरा ग्रुप भी तबलीग से होगा दूसरा ग्रुप का मतलब दूसरे फिक्र वाले नहीं है दूसरे ग्रुप का मतलब अपन नहीं होंगे हमारी नस्लें होंगी अल्लाह ने अगर चाहा मेरे दोस्तों भाइयों ये थोड़ा सा वक्त है जिंदगी मगर इतनी नहीं है जिंदगी तो इसके बाद हमेशा हमेशा की है जिंदगी तो हमेशा हमेशा की मरने के बाद की जिंदगी हशर की जिंदगी वो पचास हजार साल की है उसके बाद फिर जन्नत के जहन्नम में जाना है उसका उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं हद ही नहीं है ये पूरी जिंदगी इस सब में हम अल्लाह पाक के मोहताज हैं और इस दुनिया में भी मोहताज हैं दुनिया में इतनी लचक है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि दुनिया में मोहताज भी है आदमी है कि लापरवाही करेगा तो भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है कि दिल की जगह है इम्तिहान की जगह है अस्बाब यहाँ दिए गए हैं और जब अस्बाब दे दिए गए हैं तो अस्बाब को अब यूज करता है सही यूज करता है ये उसकी बात है लेकिन आखिरत में तो अस्बाब भी नहीं होंगे खबर में क्या अस्बाब होंगे हजर में क्या अस्बाब काम वो तो घर में अस्बाब होगी वो तो घर में जगह है वो तो अमल ही वो तो जगह पाने की जगह है वहां कितना मोहताज है आदमी अल्लाह और वहां का जो निजाम अल्लाह का दुनिया से थोड़ा सा हटा हुआ है गंगा तो जो वहां जीवन मुजरिम या वहां भी क्या नहीं हो सकती कि मुजरिम भी बैठा है सालिह भी बैठा है मुत्तकी भी है जुवाली शराबी भी है ऐसा वहां पर नहीं हो सकता गंगा तो जो वहां जीवन मुजरिम अरे मुजरिमो आज अलग हो जाओ आज तुम अंबिया के साथ खड़े होना चाहो औलिया के साथ खड़े होना चाहो उलमा रब्बानी के साथ खड़े होना चाहो दुआ तो मुस्लिम के साथ मुबल्लिगीन के साथ खड़े होना चाहो ये नहीं हो सकता ये अलग अलग जगह है यहाँ पे इसलिए मेरे दोस्तों हम मोहताज हैं और मोहताज का काम ये है कि वो जिसका मोहताज है उसको राजी करे ये तरतीब है चलने की जब हमारा मोहताज होना खुल गया खुल जाए आदमी पर और खुल जाए अल्लाह के रास्ते की मेहनत से और गौर से गिरते तो फिर असल काम क्या है कि वो الأعراض يضرب الحديد والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فاتقوا علي الله اسرع عالم الغرب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی کے ساتھ پکارو آہستہ کے ساتھ پکارو انہ لا يحب المعتدين بے شک وہ حد تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها اور زمین میں فساد مت کرو اس کے صحیح ہو جانے کے بعد لاتو سکھوں کے لاؤ زمین میں فساد مت کرو یہاں فساد کرنے سے مراد یہ دنگا فساد نہیں اپنا اردو کا فساد سے مراد ہے نافرمانی مت کرو کیونکہ وہ اللہ پاک کی معرفت دی گئی نبیوں کے ذریعے سے اور اللہ پاک کی رضا والا دیا رابطہ دے دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربط قائم کرا دیا گیا دعا اور عبادت والا تو پھر اس کے بعد سے اس پر قائم رہو اور اللہ پاک کی عبادت میں خلل ڈال کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں خلل ڈال کر فساد مت مچاؤ. قرآن پاک میں لفظ فساد جو ہے نافرمانی کے معنوں میں آتا ہے. بلا تم سدھوں کے لاہور بادہ اصلاحیہ اور فساد مت کرو زمین میں زمین کے صحیح ہو جانے کے بعد صحیح نظام قائم ہو جانے کے بعد صحیح چیز آ جانے کے بعد اس میں فساد دنگا مت کرو. وطمہ اور اللہ پاک کو پکارو ڈر سے بھی کہ پکڑ نہ ہو جائے اور امید سے بھی کہ وہی ہمارا ماوا اور مل جائے اور اسی سے اس کی امید رہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ پاک کی رحمت مسیحوں سے قریب ہے. بہترین کام کرنے والوں سے کام کو بہتر طریقے پر انجام دینے والوں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. اس میں احسان پیدا کرنا اور کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس میں اخلاص ہونا, کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس کے آداب پورے ہونا, کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس کا طریقہ صحیح ہونا, کام کا بہتر کرنا کیا ہے کہ اس کام کو انجام دیتے ہوئے آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا. ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن عمل صحیح علم کے بغیر ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. صحیح علم کے ساتھ میں ہے لیکن صحیح نیت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ معتبر نہیں ہے. اسی لیے سب سے احسان سب سے اخیر ہے. اب تعالیٰ چاروں نے یہ فرمایا, اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی وحی نازل فرما دی, اپنا علم نازل فرما دیا, زمین کو صالح کر دیا گیا, زمین سے فساد کو دور کر دیا گیا, یہاں سے یہ علم دے دیا گیا. صحیح عقیدے دین کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک صحیح عقیدے اور اس کے بعد اس کا صحیح علم اور اس کے ساتھ اس کا عمل. علم اور عمل یہ دونوں حصہ جوڑے جاتے ہیں اور یقین اور اعتقادات جن کو کہتے ہیں وہ ایک الگ سے جوڑے جاتے ہیں. صحیح اعتقاد اور صحیح یقین, صحیح ایمان اللہ کی ذات کی بات کے ساتھ اور جتنی ایمانیات ہیں جتنی ایمان والی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں, اللہ کی کتابوں کے بارے میں, اللہ کے رسولوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, صحیح اعتقاد. کیونکہ اگر اعتقاد نہ ہو تو یہ بھی گمراہی, اعتقاد ہو لیکن غلط ہو تو یہ بھی گمراہی, جاہل ہونا یہ بھی غلطی ہے اور غلط عالم ہونا یہ ڈبل جاہل ہونا ہے. جاہل ہونا یہ بھی گمراہی ہے اور غلط عالم ہونا, عالم تو ہے جاہل تو نہیں, عالم علم حاصل کر دیا لیکن غلط حاصل کر دیا, تو یہ جاہل ہونے سے بدتر ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے آپ یہ بولے کہ بابا جی جو آسمان سے اڑ رہا ہے نا یہ کیا ہے, تو ایک بچہ یہ بولا ڈھائی سال کا کہ میرے کو پپا میں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. کچھ ایسے پوچھے کیوں معلوم ہے تو بولے ہمیں کیوں معلوم ہے, تو انہیں یہ کیا ہے تو میں نے اس کو کشتی بولتی بولی. دونوں میں بڑا جاہل کون ہے جو یوں کہا کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ چھوٹا جاہل ہے, اس سے ایک بات نہیں معلوم ہے تو اس کو کیا بولتے. جس نے یوں کہا کہ اس کو کشتی کہتے ہیں وہ بڑا جاہل ہے لیکن اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیا بولتے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کشتی کس کو بولتے. غلط علم اور اس زمانے کے فکروں میں بڑا کتنا غلط علم کا شیوع ہے, غلط عقیدوں کا شیوع ہے. ارے بھائی فلاں صاحب نے صحیح عقیدے دی, بزرگوں کی چاند میں بدتمیزی کا نام صحیح عقیدہ رکھا ہوا ہے. بزرگوں کی جان میں بدتمیزی کا نام صحیح عقیدہ کیسا ہوں گے بھائی, جو ان کی کا نام صحیح عقیدہ کیسا ہوں گے, جو بزرگوں سے اہلتا تھے ان کے جان میں وضو کرنا, ان کو اللہ پاک سے ملا دینا, خدائی اختیارات ان کو دے دینا, واقعی جو بھی گمراہی ہے. اور ان کے جان میں گوبر کی کرنا, بدتمیزی کرنا, پی ایچ ڈی کرنا, یہ بھی گمراہی ہے. یہ صحیح عقیدے کا نام نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہ میں یہ سلی کو حسد و خود کا میں یہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانتا ہوں اور ان کی محبت مانتا ہوں جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں. تو جو اللہ کے محبوبین ہیں ان سے محبت کرنا یہ ایمان کے مطلوبات میں سے, اس کا حکم دیا گیا ہے. ان کی جان میں پھر سمجھ لیجیے بھی کرنا ہے کہ ہم توحید رکھا ہوا ہے, توحید کے اسے کیا تعلق ہے. غلط علم کا بڑا شیوع چل رہا ہے, غلط عقیدوں کا بڑا شیوع چل رہا ہے اور آخر میں ایسے ہی ہونے والا ہے کہ منکر کو معروف سمجھا جائے گا, معروف کو منکر سمجھا جائے گا, غلط کو صحیح سمجھا جائے گا, صحیح کو غلط سمجھا جائے گا. اذا هو المنکر معروفا والمعروف منکرا. بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ عمر المنکر ولو معروف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کے قیامت کے قریب وہ حالات بیان فرمائے. قیامت کے قریب کے حالات کی ایک عجیب خاص خصوصیت یہ ہے کہ انقلاب ہو جائے گا, پلٹ جائے گی چیز, بات پلٹ جائے گی. جب قیامت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہا قیامت کب آئے گی, فرمایا من مذکور عن ہذا عالم من القائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے ٹائم کے بارے میں, پوچھے جانے والا اور پوچھنے والا دونوں, اس میں دونوں کو یہ بات معلوم نہیں بتائی گئی. یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, من مذکور عن جس کے بارے میں پوچھا جانے والا قائل پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ اس کا ٹھیک ٹائم کیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اخبر نے اماراتیا, اس کی آپ علامتوں کے بارے میں مجھے بتلا دیجیے. فرمایا کہ انتر کے علامت ربطا, اس کی اب علامت یہ ہے کہ امت کی باندی جو ہے وہ اپنے مالکن کو دینے گی, باندی سے مالک پیدا ہوں گے. اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے, اس میں سے ایک بھی لکھی ہے وہاں کسی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کا مقام لے لے گی, ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد کا مقام لے لے گی. جنہیں ماں باپ اولاد سے اسی منت سماجی کر رکھا ہے تو احترام کا اور ایسے گھر کا معاملہ رکھیں گے جیسے ماں باپ سے اولاد کو رکھنا چاہیے. یہ سر پہ ہوں گے وہ پیسے ہو جائیں گے, حالات ایسے پلٹ جائیں گے. اور مطلب یہ بھی ہے, یہ بھی ہے کہ جہاد ہوگا, یہ بھی ہے کہ باندیاں جو ہے نا وہ ان کی خرید و فروخت عام ہو جائے گی, یہ ہے کہ جن کا نظام اتنا گرم گرم ہوگا کہ جن کی اولاد ہوگی, جو اولاد اپنی اماں کو خریدے گی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جس کو میں خرید رہا ہوں میری اماں ہے. یہ بھی تفصیل میں بات کہیں گی. اور یہ بھی جو میں نے عرض کیا آپ سے دنیا, ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ننگے پیر ننگے جسم بکریوں کے چلانے والے فقیر محتاج لوگ لمبی لمبی عمارتوں میں ایک دوسرے کو مباحث کریں گے کہ میری بلڈنگ بڑی ہے کہ تیری بلڈنگ بڑی ہے, حالات بدل جائیں گے. انتر الفاظ بلا آخری. تو میرے دوستوں بھائیوں حالات بدلیں گے, اور حالات کے بدلنے میں یہ بھی ہے کہ جو بھلی چیز ہے وہ بری قرار دی جانے لگے, جو بری چیز ہے وہ بھلی قرار دی جانے لگے, جو بری ہے اس کا حکم کیا جائے گا, جو بھلی ہے اس سے منع کیا جائے گا. اچھا حالات آئیں گے, اس لیے جہالت اس سے بھی منع ماننی چاہیے اور غلط علم اس سے دوبارہ منع ماننی چاہیے. غلط علم غلط عقیدہ, اور غلط علم کی بنیاد کیا ہے, جب ذریعہ غلط ہوگا تو علم بھی غلط ہو جائے گا, جب ذریعہ صحیح ہوگا تو علم بھی صحیح ہو جائے گا. ذریعہ صحیح ہونا اور غلط ہونا کیا ہے, ذریعہ صحیح ہونا یہ ہے کہ جو جس لائن کے جو ماہرین ہیں اور اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے حاصل کیا جائے اور ماہرین سے حاصل کیا جائے. جو ٹرین کے ماہرین سے اس کے حاصل کرنے کے طریقے کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے گا تو ذریعہ غلط اختیار کیا گیا, نتیجہ بھی اس کا غلط ہوگا. اگر دین کے عقیدوں کو دین کے عقیدوں کو اور ایمانیات کو اسی طریقے پر دین کے مسائل کو اگر علماء ماہرین سے, علماء ربانیین سے, قرآن کے ماہرین سے, حدیث کے ماہرین سے, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اور جنہوں نے باضابطہ تسلسل کے ساتھ سیکھا, کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہے ان کا سلسلہ, جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے ایسے مطلب کی سند ہوتی ہے, ایسے اتہاس کی سند ہوتی ہے. یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس تلاسل کے ساتھ آیا, حدیثیں بھی اسی طرح آئی ہے, مسائل بھی اسی طرح آئے. ایک مدرسے میں پڑھنے والا جب سند لیتا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پڑھایا, وہ اپنے استاد کا نام بتائے گا, اس کے استاد کو نے یہ بتایا, اس کے استاد کو نے یہ بتایا, اس کے استاد کو نے یہ بتایا, اس کے استاد کو نے یہ بتایا گا. ہم جتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سند جاتی ہے, کتاب کی نہیں جاتی, کتاب میں جو بات ہے اس کی جاتی. پہلے یہاں سے حدیث کی کتاب پڑھی ہے تو محدث تک جاتی, اور پھر محدث سے لے کے اوپر تک جاتی, صحابی تک اسے آبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقہ کی کتابوں میں جو بھی ہے امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے تو امام ابو حنیفہ تک جاتی, پھر وہاں سے ان کی جو اساتذہ ہیں وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی. تو بات سند سے ہو, استناد کے ساتھ ہو, اتھینٹک ہو, مستند ہو, تو پھر بات آدمی کے پاس ذریعہ علم صحیح ہوگا تو علم بھی صحیح آئے گا. اور اگر آزادی ہو جائے گی کہ صاحب یہ قرآن پاک ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور میں خود نکال لوں گا, یہ حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ یہ ہے میں خود نکال لوں گا, کبھی بھی آدمی صحیح قرآن نہیں سمجھ سکتا اور کبھی بھی صحیح حدیث نہیں سمجھ سکتا اس راستے سے. اور ترجمہ اگر کسی کو عربی آئے تو نہیں سمجھ سکتا, اردو ترجمہ دیکھنے کے بعد تو کہنے کیا ہے, ہندی ترجمہ دیکھنے کے بعد تو کہنے کیا ہے. ہمارے اردو کے اگر 50 ترجمے ہیں تقریباً 48-49 ترجمے ہیں اردو میں, اور میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں کہ آپ علماء سے پوچھ لو, اور ماشاء اللہ میں بھی ایک مدرسے سے اللہ کے فضل سے پڑھا ہوا ہوں, 40 ترجمے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنا حرام ہے, جائز ہی نہیں, بالکل غلط ترجمہ ہے, غلط مسئلے اس میں غلط ترجمانی کی گئی, غلط مطلب بتایا گیا. جو اردو کا یہ حال ہے جس میں اتنے دیندار لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں تو دوسرے زبانوں میں جو ترجمہ ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. ترجمے سے کہیں سے بات سمجھی جایا کرتی. اور پھر یہ کہ بات کی جو باریکیاں ہیں وہ تو بہت ہی الگ چیز ہوا کرتی. اسی لیے اگر آزاد ذریعے سے علم حاصل کیا گیا تو پھر میرے دوستو آدمی کے پاس علم غلط ہو جائے گا. ذریعہ غلط اس نے اختیار کیا, ریزلٹ بھی اس کا غلط ہی ہوگا. اس کے پاس علم غلط ہوگا, اس کا عقیدہ غلط ہوگا, اس کا ایمان غلط ہوگا. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لاجیکلی بھی ایسی بات ہے اور مشاہدہ بھی ایسی ہے کہ آج آنکھوں سے لوگ جو آزادی کے ذریعے سے دین سمجھنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ بھائی علماء کا کیا ہے, کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. پھر علماء کون سے ایک بات بولتے ہیں, ایک سے پوچھے ایک مسئلہ بولتا ہے, ایک سے پوچھے ایک مسئلہ بولتا. جو اس طرح کی بات کرتے ہیں میرے دوستو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لہٰذا قرآن حدیث سیدھا اپنے طور پر دیکھیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن یہ ان کو مسئلوں کی لہن سے کتابیں کی لہن سے لکھ دی گئی, حدیث شریف لہن سے حضور صاحب نے روزانہ لکھا دیا. یہ طہارت کے مسئلے ہیں, وضو کے مسئلے ہیں, وضو کے مسئلے ہیں. ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں لکھایا گیا ہے. کبھی میدان دل میں کوئی بات آپ نے فرما دی کسی نے پوچھ لیا, کبھی سفر میں کوئی بات آپ نے فرما دی کہیں حضر میں, ایک بات جہاد کے مسئلے باپ میں ملے گی آپ کو مسائل سے متعلق, ایک بات سفر کے مسئلے میں ملے گی آپ کو. اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں بخاری کی سفر کا مسئلہ تو آگے بیچ میں جا کے آنے والا ہے, وہاں پہ ایسے بات ہو. ایک بات اس طرف ہوتا ہے اس کا, ایک حصہ اس کو دوسری طرف ہوتا ہے. ایک حصہ ایک چیز ہوتی ہے اس کی, ایک شرط دوسری جگہ پر ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے پہلے تھی وہ پھر کینسل ہو گئی. وہ اب حدیث شریف میں چکے ہیں لہٰذا کینسل ہوئی تو معلوم نہ نہیں کینسل ہوئی تو معلوم نہیں بیٹھے. ارے بھائی یہ کینسل ہو گئی تمہیں حدیث میں, ارے بھائی حدیث میں تو آئے صحیح ہے مگر کینسل ہو گئی تمہیں, کینسل کیسا ہوگی حدیث میں آنے کی. اسلام اسلام میں کتنی باتیں تھیں وہ بعد میں کینسل ہو گئی. پہلے نماز میں سلام کر لیتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو, سلام کا جواب دے لیتے تھے, باتیں کر لیتے تھے, کتنے رکعت نہیں پوچھ لیتے تھے. اچھا مسعود کا خود بیان ہے, میں آیا حبشے کے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا, نماز میں نماز آپ پڑھ رہے تھے, آپ نے جواب نہیں دیا, میں پریشان ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ حضور میرے سے ناراض ہوئے. شاید اتنے وسوسے مجھے آنے لگے کہ زندگی میں اس سے زیادہ وسوسے مجھے کبھی نہیں آئے. میں گھبرا گیا کہ حضور نے جواب نہیں دیا, مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے کیا بات ہے نہیں. مت نماز ہونے کے بعد حضور نے بلا کے فرمایا کہ اے میاں پہلے سلام ہوتا تھا, اب نہیں ہونا, منع کر دیا گیا. اب سلام کو روک دیا گیا, سلام کو روک دیا گیا. تو بہت سے احکام ہیں کہ جو پہلے تھے بعد میں نہیں رہے. امام بخاری کا یہ کام نہیں ہے, امام مسلم کا محدثین کا یہ فیل نہیں ہے کہ پہلے کون سا تھا بعد میں کون سا تھا. ان کا یہ کام ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہے اس کو محفوظ کر دینا, اس کی سند کی جانچ پڑتال کر لینا. اور خود بخاری شریف جو ہے وہ کوئی حدیثوں کی تفصیلی کتاب نہیں ہے. یاد رکھ لو بخاری شریف صحیح ترین کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں, لیکن بخاری کا نام کیا ہے معلوم؟ الجامع الصحیح المختصر. وہ حدیثوں کی کتاب صحیح جو کہ مختصر ہے, اس کا نام ہی مختصر ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے چند مختصر منتخب حدیثیں لکھی ہیں. وہ خود ہی کہہ رہے ہیں شروع میں نام رکھتے ہوئے بھی یہ مختصر ہے, پورا دین اس کو مت سمجھو. دین کی بری باتیں اس میں نہیں ہیں, بہت سی باتیں آپ کو دوسرے علاقے میں لینی پڑیں گی. اب ہمارے کو ہم لے کے بیٹھ گئے اور پھر لے کے بیٹھ گئے ایسے کہ خود بھی عربی نہیں تھی. تو یہ غلط ذریعہ ہو جائے گا اور غلط ذریعے سے جو علم آئے گا وہ غلط آئے گا. اور اسی وجہ سے کتنے ذرائع غلط ہیں, اگر ان غلط ذریعوں سے آدمی جڑے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اسی واسطے ہمارے اکابر ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ تم جاہلوں سے بحث مت کرو, وہ تم سے الجھنے لگے تو تم کہو اذا خاطب ہم الجاہلون قالوا سلاما. ہم اپنے عالم سے پوچھیں گے, ہم جاہل سے اس مسئلے میں ڈسکس کرتے ہیں. آج بڑا کتنا ہو گئے جاہلوں میں, بالکل آوارہ لوگوں میں, غیر یعنی بالکل غافل لوگوں میں, بے طلب لوگوں میں محنت کرنے کا تو حوصلہ ہے نہیں. دعوت والے بیچارے محنت کر کے محنت سے معلوم کر کے اس میں دین کی طلب پیدا کر کے اس کو لائے, اب اس کو پکڑ کے اس کو کنفیوز کرنا, اس کو گول پھرانا, اس کو بےوقوف بنانا, اس کو پھر جہنم کی طرف پہنچانے کی کوشش کرنا. جنت کی طرف آ رہا تھا تو یہ سب شیطان کے کارن ہے ایسا کرنے والے, پھر اس کو جہنم کی طرف پہنچانے کی فکر کرنے کا کام ہو رہا ہے. اور پھر خود قرآن حدیث کی اسٹڈی کا کام اپنے طور پر قرآن شریف میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں غور و فکر کر رہے ہیں تو ان سے اعراض کرنا, یہاں تک کہ وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر سے اعراض کرنے ہٹ جائیں اور دوسری بات میں مجبور ہو جائیں. یہ ایک آیت ہے, اس کا سادہ کا ترجمہ میں نے کیا ہے. اس کے مفہوم میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان فرمائی ہے. فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنے والے ہوتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے. ہم سمجھ رہے کہ یہ قرآن کی کلاس ہے, قرآن کو قرآن سے سمجھو. ماں محمد مرزا پالن پور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے, ابھی ہمارے محترم امید صاحب بتا رہے تھے, اس زمانے کے جتنا میں نے بھی سنا بڑا حیرات متعدد مرتبہ, اس زمانے کے جتنوں میں ایک بہت بڑا فتنا یہ ہے کہ قرآن کے نام سے مسلمان کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. قرآن سے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ماہرین قرآن سے رب پیدا کیا جائے. اور باقی چیزیں دیتا ہے, حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. اب جیسے یہ مسئلہ آئیے کہ یہ شاید پتا نہیں عالموں نے اپنے اپنے طرف سے کیا کہا کیا نہیں کہا, اپنے سامنے تو قرآن ہے, اپنے سامنے تو حدیث ہے, لہٰذا اس کو پڑھ لو. اور بھائی اللہ نے ہم کو اپنے ترین دیا ہے, کیوں کہہ کے لیے دیا ہے کسی بھی اس طرح کے کام سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, لہٰذا یہ کرو. اب آدمی سمجھ جائے کہ بات باقی بات کو بات ہے, اور یہ تعلیمات کہاں سے آ گئے, یہ تو امت میں انتشار ہو گیا. ہمارا قرآن ہے, ہماری حدیث ہے, ہمارے رسول ہے, ہمارے خدا ہے, ہمارا قبلہ ہے, لہٰذا ہم سب ایک ہونا, لہٰذا مسئلہ قرآن لوگوں کو عمل کرو, یہ مسئلہ چلتا ہے. دیکھے تو سمجھنے لیا کی بات آدمی, مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ اتحاد کا نام دینے والا طبقہ یہ انتشار کا ذریعہ بن جاتا ہے. پریکٹیکلی طور پر ہوتا یہ ہے کہ امت میں جو اجتماعیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی لازمی نتیجہ ہے, جیسے دو اور دو چار ہیں, ایسے ہی اس بات کا لازمی نتیجہ ہے کہ امت میں انتشار ہو جاتا ہے اور پراگندگی آ جاتی ہے. وہ کہتے ویسے کہ جب آپ اپنے طور کو غور کریں گے تو آپ کے اصل الگ ہے, آپ کے الگ ہے, آپ کے الگ ہے, آپ کے الگ ہے, میرے الگ ہے. تو جو غور کریں گے تو اس میں اوپینین آپ کے الگ ہو جائیں گے, آپ کے الگ ہو جائیں گے, آپ کے الگ ہو جائیں گے. ابھی تو سارے ایک مسئلہ کے حنفی کے بیٹھے ہوئے, اس کے بعد ہوگا یہ کہ جتنے رہیں گے ان کا کوئی مذہب نہیں رہے گا. اسی لیے جب سب سے پہلے یہ طبقہ پیدا ہوا, سن 1250 میں یہ طبقہ پیدا ہوا ہے, سب سے پہلے جب یہ طبقہ پیدا ہوا تو اس کا نام اس زمانے کے علماء نے لامذہبیہ رکھا, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا, کیونکہ الہیہ رکھا, ہر چیز کو جائز قرار دے دینے والا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایسے ایسے اشتہارات ہوتے ہیں کہ قرآن قرآن باقی نہیں رہتا, حدیث اس کا لازمی نتیجہ. دنیا کے اندر بھی یہی بات ہے, اگر ہم فرض کر لو میڈیکل کی لائن ہے, اس میڈیسن کی لائن کے اندر جو ہے جتنے یونیورسٹیز ہیں اور اس میں پڑھنے پڑھانے کا جو سسٹم ہے اور اس میں باضابطہ جو ریزیڈنسی ہے, پھر اس میں جو پریکٹیکلی طور پر آدمی کو باضابطہ کام کرایا جاتا ہے, یہ کام سب کچھ بھی نہ کرائیں, سب کو میڈیکل کالجز سسٹم کر دیں, وہ پڑھ لو. اس کے لیے حتیٰ کہ انٹر کرنا بھی ضروری ہے, انٹر پاس کرنا کوئی ضروری ہے, اس کے لیے جب آپ کو زبان آتی ہے نا, آپ کو اردو آتی ہے, آپ کو انگریزی آتی ہے, آپ کو چلنے شروع کرو, پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ میڈیکل ڈائجسٹ ہے, یہ دوا ایسا بنتی ہے, یہ دوا ایسا بنتی ہے, یہ ان کی کام آتی ہے, یہ ان کی کام آتی ہے. اب اس کے بعد میں آپ پورے گھروں میں جو ہے نا لال بکے لگا دوں, ہر ایک اپنا ڈاکٹر بن جاؤں. بتاؤ یہ راستہ ڈاکٹری کو خراب کرنے کا ہے یا یہ راستہ ڈاکٹری کو عام کرنے کا ہے؟ یہ راستہ میڈیسن کی لائن کو تباہ و برباد کر دینے کا ہے. کیوں اس واسطے کہ یہ غلط غلط بھی ہے, حیران بھی ہے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو یہ بولے کہ خود سے اسٹڈی کر لے اور خود سے تو ڈاکٹر ہو جاؤ, اس سے تو پورا میڈیسن کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی. ایسی ایسی سرجریاں وجود میں آئیں گی کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. ایک ڈاکٹر صاحب ایک بیمار سرجری کر رہے تھے, لطیفہ ہے, تو بیمار نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو, میں پہلی مرتبہ آپریشن کرا رہا ہوں, اس سے کبھی نہیں کرا. تو ڈاکٹر صاحب بولے بے فکر رہا ہوں, میں بھی پہلی مرتبہ کر رہا ہوں, میں کبھی نہیں کرا کسی کا. بولے وہ انجام ہو جاتا. یہ راستہ میڈیسن کی حفاظت کرنی ہوگی, سبا کی بربادی کا ہے. ایسے قرآن و حدیث کو ہر ایک کے ہاتھ میں دے دینا, یہ قرآن و حدیث کی حفاظت کا راستہ نہیں ہے, اس کی تباہی بربادی کا راستہ ہے, یہ کفر کا راستہ ہے. جی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, کافر ہوئے ہیں لوگ, ان کے حدیث ہوئے ہیں لوگ. غلام احمد قادیانی سب سے پہلے غیر مقلد ہوا, پھر ان کے حدیث ہوا, پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس کے جو خلیفہ تھا حکیم نور الدین, پہلے غیر مقلد تھا, پھر اس کے بعد میں قادیانی ہو گیا. کتنا یہ جو پرویزی کتنا ہے, غلام احمد پرویزی اور جتنے ایسے حسن جلاج پوری, فلاں ریاض پتہ پوری, جتنے منکرین حدیث بڑے بڑے ہوئے ہیں, پہلے وہ لوگ اسی راستے کو اختیار کیے ہوئے, اور آج ہو رہا ہے ایسا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس جگہ رہتے ہیں, میرے دوست یہاں تو ماشاء اللہ علماء کرام ہیں, بات بتاتے رہتے ہیں, کام کھولتے رہتے ہیں, بہت سے لوگ سمجھتے بھی رہتے ہیں, بہت سے بگڑتے بھی رہتے ہیں. بھائی دیکھو ہمارا کام سمجھا دینا ہے یارو, تمہارا کام ہے مانو نہ مانو, یہ دنیا ہی سکن کا دور, کسی کو روک سکتے نہیں ہم, کوئی ننگا ناچرا تو نہیں روک سکتے, کوئی جوا شراب پی رہا تو اس کو نہیں روک سکتے, اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو کیا کریں گے, زبردستی تھوڑی پکڑا جائے. ہاں سمجھا دیں گے کہ ذمہ داری علماء پر ہے کہ حق بات تم نے پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی. اگر صحیح علم چاہیے تو صحیح راستے سے دینا پڑے گا, غلط راستے سے علم لینے کے لیے جاؤ گے تو راستہ غلط ہو جائے گا, اور پہلے جائز تھے اب اس کے بعد میں غلط عالم ہو جاؤ گے, پہلے جائز تھے ایک غلط علم تھے اور بعد میں جہل مرکب میں مبتلا ہو جائیں گے. آکت کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الجہل بمانت, جو جانتا نہیں اور یہ سمجھتا ہے جو میں جانتا ہوں تو ہمیشہ جہل مرکب میں مبتلا ہوتا ہے. غلط جاننے والا یہ تو تباہ برباد کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین کو ہی فرمائی ہے, اور یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب خواہشات لوگوں میں ایسے گھس جائیں گے جیسے دیوانہ کتا کاٹنے کے بعد اس کا زہر آدمی میں گھس جایا کرتا ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیوانہ کتے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا زہر رگ رگ میں شریر میں گھس جاتا ہے. تتجارا بھی ہوا کما تتجارا کلب کلب کہتے ہیں کتا کاٹنے کی بیماری ایک ایک کلب اور ایک ایک کلب. جیسے کتا بھی دیوانہ کتا کاٹنے کے بعد کتے کاٹنے کی بیماری کسی کو ہو جائے تو وہ زہر جیسے رگ رگ میں گھس جاتا ہے ایسے خواہشات رگ رگ میں گھس جائیں گے. اور پھر یہ لوگ قرآن و حدیث کو اپنے خواہشات کے ذریعے سے حل کریں گے تو پورا دین خواہشات کا مجموعہ رہ جائے گا. وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا وہ عمل کسی کے پاس نہیں رہے گا اور وہ حدیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ نہیں رہے گی. یہ فتنوں کا زمانہ ہے, اللہ سے ڈرو اور احتیاط کرو, جاؤ مت کسی سے بحث مباحثے میں مت جائے گا. کوئی دوسرا آدمی جو عالم نہیں ہے قرآن کی تفسیر کر رہا, بیٹھنا حرام ہے, حرام ہے. مسئلے نہیں سنانا چاہیے تفسیر میں, لیکن میں اپنے دوستوں سے کیونکہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد ہے جماعت میں بھی جا رہی ہے, بڑی محنت کر کے ہم کالج سے یونیورسٹی سے اس سے اس سے اس کو نکال کے لے کے آتے اور پھر یہ نمبر سے ان کو کینسل کر دیتے. اس وجہ سے عرض کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ میرے دوستوں یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تو اپنے دین کی فکر کرنے چاہیے. علماء ربانی علماء حق ان سے پوچھ پوچھ کے چلنے کی عادت ہونا. دیکھو جو ڈرے گا وہی احتیاط کرے گا, جو احتیاط کرے گا وہی بچے گا, جو نہیں ڈرے گا وہ بے احتیاطی کرے گا, جو بے احتیاطی کرے گا وہ نہیں بچے گا. ڈرنا آدمی میں ڈر آ جائے تو مجھے اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے, وہاں جا کے مجھے بتانا چلے گا میں غلط مسئلے پر عمل کرتا رہا, میں نے بات کو غلط سمجھا تھا. تو اس لیے یہاں پر بات کے صحیح سمجھنے کے جتنے ضروری ذرائع ہیں ان کو احتیاط کرنا, غلط کیسے نہیں سننا, غلط کتابیں نہیں پڑھنا, غلط دقت نہیں کرنا کسی سے, کسی سے بحث مباح. بھائی بحث مباح ہے وہ کرے جو دونوں کے پاس میں تحقیق ہے ہی نہیں ہے تو پھر بحث کرنے کی اجازت کیسے دی جائے گی, نہیں دی جا سکتی. اسی وجہ سے میں نہ کہوں نا, یہ وجہ نہیں ہے کہ ٹھیکے دار ہے, علماء ٹھیکے دار نہیں ہے دین کے. آپ کو اگر ضرورت ہے خواہش ہے تو آپ عالم بنو. آپ جیسے فزیکل کے اندر فزیشن کے اندر اور میڈیسن کے اندر آپ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ڈاکٹر ٹھیکے دار نہیں ہے, آپ ہی جائیے لال بتی لگا کے علاج کرنے والے آپ ٹھیکے دار ہیں. ڈاکٹر یہی بولے گا کہ بھائی تم بھی سرٹیفکیٹ حاصل کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ. اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ دوسرا ڈاکٹر بھی نہیں بننا پھر تو آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ بھائی تم ٹھیکے دار رہیں گے. عالم یہ کہے کہ تم عالم بھی نہیں بننا پھر تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ تم ٹھیکے دار ہیں. لیکن علماء اگر یہ کہیں کہ بھائی مسئلے صرف علماء سے پوچھو, اگر آپ کو شوق ہے علماء سے نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ عالم بنو. اب آپ یہ کہو گے کہ بھائی علماء کے تو کوئی نہیں ہے, کبھی کسی کو کچھ بتاتا تو کچھ بتاتا, کس پر اعتماد کریں کیسے اعتماد کریں گے. میرے دوستو یہ اس اشکال کی وجہ سے علماء چھوڑ دیے جائیں گے یہ صحیح نہیں ہے. ڈاکٹروں میں کون سا ڈاکٹر, اگر پانچ ڈاکٹروں سے آپ رائے لیں گے تو پانچوں کی رائے ایک رہتی, کافی لمبی علاج کراتے رہتے ہیں نا, اپنا اپنے متعلقین کا انہیں کہتے ایک بڑا انہیں کہتے ایک بڑا انہیں کہتے ایک بڑا انہیں کہتے ہو رہا چار ڈاکٹروں کے پاس چار روپئے ہیں آٹھ کے پاس آٹھ ہیں. بلکہ یہاں تک نوبت ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتا رہے تو انہیں کہا تمہارے کو حجا میں ہے کہ ڈاکٹر ایسے پوچھتا, میرے تو خود کئی مطلب پوچھے تو چاہتی ہماری. ارے مولانا یہ آپ کو کون لکھا, وہ لکھنے والا کمپر حجا میں ہے کہ ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو حجا بول رہا, ایک انجینئر دوسرے انجینئر کو حجام بول رہا. ارے گوندالا جی نقشہ گھر کا ہے جو خوب مہنگا ہی وہ خوب ہے, کبھی دیکھا بھی ہو نہیں, ایک انجینئر دوسرے انجینئر, اس کی وجہ سے آپ انجینئروں کو چھوڑ دیتے, اس کی وجہ سے آپ ڈاکٹروں کو چڑھیے, ڈاکٹر خود آپس میں لڑ لیتے بھائی زیادہ ہم علاج ہی نہیں کراتے تو ایسا ہوتا کبھی. تو جیسے ڈاکٹروں کے اختلاف کی وجہ سے ڈاکٹر چھوڑے نہیں جاتے, انجینئر کے اختلاف کی وجہ سے انجینئر چھوڑا نہیں جاتا, وکلا کے اختلاف کی وجہ سے وکیل چھوڑا نہیں جاتا, سائنسدانوں کے اختلاف کی وجہ سے سائنسدان استفادہ چھوڑا نہیں جاتا, ٹیکنیکل کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں تو ٹیکنیکل کو چھوڑا نہیں جاتا, بلکہ اس میں پرکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اس کی جو صحیح پتا ہوتے ہیں کون زیادہ ماہر ہے, کس کے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں, کون کس طرح طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے, کون اس میں اتھینٹک ہے کون غیر اتھینٹک ہے, لوگوں کا کس کے بارے میں ہے, اس لینڈ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہزار باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی وہ کر لیتا ہے, انتخاب کر لیتا ہے, چوز کر لیتا ہے, چن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد میں آدمی اختیار کر. ایسے علماء کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے بعض علماء ایسے بھی ہوتے ہیں الٹ پلٹ مسئلے بتاتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے علماء ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ بات کس پر چلے میرے دوستو کہ دین جو ہے نا وہ زندگی میں آئے اتنے علم کے اعتبار سے بھی اور اپنے عمل کے اعتبار سے, اور ایک ہے علم و عمل کا حاصل نہیں کرنا جاہل رہ جانا, یہ بہت بڑی غلطی ہے, اور ایک ہے علم و عمل کا غلط حاصل کرنا یہ اس سے بڑی غلطی ہے, یہ میں یاد کر رہا تھا. اور یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے, اس لوگ بہت زیادہ اس کا شروع ہے, اس لیے ہمارے ساتھیوں کا میں یاد کروں گا کہ جب ہم اللہ کے راستے میں جائیں اور دین کی ایک طلب اور ایک مزاج لے کر آئیں تو جو پیاس دین کی پیدا ہو جاتی ہے, مسئلے معلوم کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے, اہرے رہے رس کو پہلے سے نہیں پوچھنا, اشتہار کرنے والوں سے نہیں پوچھنا, آزاد فکروں سے نہیں معلوم کرنا, خود سے رائے دینے والوں سے نہیں معلوم کرنا, کیونکہ اب خیرخواہی میں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی غلط رائے دے دیتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہوتا, مخلص ہوں گے وہ اپنی ذات میں, مگر کوئی اخلاص سے اگر زہر کھائے گا تو بڑے اخلاص سے کھایا تھا اس لیے نہیں مرا, بولتے ہم اگر اخلاص کی وجہ سے کوئی غلط مسئلہ بتا بتانے والا بھی ذمہ دار ہے اور عمل کرنے والا بھی ذمہ دار ہے. اس لیے معلومات کرنے کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء ربانی سے اپنا ربط ہونا, اسی واسطے علم کا دور بتایا جاتا ہے. علماء کا دور علماء کی فضیلت بتائی جاتی ہے. اور اردو صاحب نے آپ کیوں بتائی علماء کی فضیلت؟ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناک. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر. کتنا بڑا لفظ ہے یہ. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرمایا ہوتے, رشتہ چلی کی روایت ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو کوئی آدمی بولا تو اس کی زبان کٹ جاتی. وہ سرکار نے اتنی بڑی عظمت دی. فقیر الواحد علی الشیطان, فقیر الواحد اشد علی الشیطان من العابد. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہے. ان کی بڑی فضیلت ہے. تو آج کے ہر زمانے میں اہل علم رہے اور لوگ اہل علم کے ساتھ مضبوط رہے. جب علماء سے عوام کٹ جائیں گے تو دین ان کے پاس میں نہیں رہے گا میرے دوست بھائی. اسی لیے یہ ہے کہ ذریعہ علم صحیح ہو, ورنہ پھر ایسے ایسے اشتہارات ہوتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. ایسا مجموعہ دین کا وجود میں آتا ہے کہ آپ جو چاہے کر لو اس پہ ٹھپا لگا دے سکتے کہ یہ پرانا جس کے مطابق ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور عرب اور عجم کی کوئی خیر نہیں ہے. عرب اس معاملے میں ہم سے بھی آگے نکل گئے. بڑی آزاد قوم ہو گئی, ان کا کوئی پوچھنے اور پوچھانے حال نہیں ہے. ہمارے شکاگو میں 2 لاکھ سے زیادہ عرب ہیں اور 80% عرب شراب اور خنزیر کا کاروبار کر رہا ہے. پھر کیا بول کے قرض کریں ان کے اوپر؟ دروتن بولا جا رہا ہے. اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ بھائی اگر انہوں نے نہیں سمجھا ہوگا تو اور کچھ نے سمجھا ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ مطلب تاریخ ہو جاتی ہے. شکاگو میں ابھی عربوں کی ایک جماعت آئی تھی ہمارا کہ ہمارے پاس ان کے ساتھ ادھر عربوں کے محلے میں جانے کا موقع ہوا. ایک مسجد ہے اس کے اطراف میں 1 لاکھ سے زیادہ عرب رہتا ہے ایک مسجد کے اطراف میں. اور عصر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں صرف امام نماز پڑھتا ہے. فجر کی نماز میں امام بھی نہیں ہوتا. انہیں بولا میرا گھر پورے میں فجر کو نہیں آتا. اور عصر مغرب عشاء کے بارے میں بولا کبھی مؤذن ساتھ ہوتا, کبھی میں اکیلا ہوتا ہوں, مؤذن اذان دے کے نکل جاتا ہوں. یہ آئینی کی عادت ہے. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہوتی. اور مسائل میں کیا ہے؟ اشتہار سے کام لیا, شراب بیچنا شروع کر دیا کہ مسلمان کو نہیں بیچنا جائز نہیں, کافر کو بیچ سکتے. اب فریب میں خریدنے کی بات ہے. کوئی آدمی آتا تو پوچھتے آپ تو مسلمان ہے کہ تو کافر ہے؟ تو جو کافر کو نہیں بیچ سکتے یہ کافی نکال لیے. خنزیر کا کام, جو آدمی راتی شراب اور خنزیر میں رہے گا کیا تو وہ پی جا سکتے تو پھر وہ نماز پڑھے گا. اور شراب کی دکان میں تو خالی شرابی رہتی. تو ایسی ایسی دیوگیاں آ گئی ہیں کہ بس آپ ایک پانی ڈال دیجیے, ایک کوارٹر ڈال دیجیے, ایک ڈائلر ڈال دیجیے, جو چاہے تھے ان کی دیکھ لیجیے. 10 منٹ کے واسطے, 15 منٹ کے واسطے, آدھے گھنٹے کے واسطے, ایسے ایسے رکھتے بنے ہوئے واپس. ایسے خالی اتنا ہی نہیں ہے. تو اس کا مکان جائز کر رکھا ہے. اپنے تو اشتہار ہے, ہر ایک سوچ رہا اپنے طور پر. تو مکان شراب بیچنا جائز ہو گیا, سور بیچنا جائز ہو گیا, اس کا مکان لینا جائز ہو گیا. لباس کی کوئی پابندی دین میں نہیں ہے, بولے تو لباس ہو گیا. اور داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, بولے تو داڑھی نکل گئی, لباس نکل گیا. کھانے پینے کے طریقے میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں کی, بولے وہ مغربی دیش کی پوری آ گئی. اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے, بولے عیسائیوں سے شادی کر لی. ان کے بچے قانون کافر ہوتے ہیں, پورے بچے ان کے کافر ہو گئے. کبھی سندروں کو آ گئے تو وہاں مرد اور عورت ہیں. مسجد نبوی میں مردے بھی آتے تھے, عورتیں بھی آتی تھیں. بولے اتنی مسجد نہیں ہے. ان کے بچے سامنے بیٹھے ٹوپی والا, اس کے پیچھے کی تک آخری حد مسجد تھی. اب وہ پیچھے کے دوست میں عورتیں بیٹھے ہوئے, سامنے کے دوست میں مرد بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں عورتیں بھی آتی تھیں اور پورے کھلے جسموں کے ساتھ. امریکن لباس, امریکن لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا کوئی پارٹ جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں رہنا کپڑے میں, دکھنا. مطلب باڈی کا, باڈی نہیں نظر آتی, باڈی کا شیپ نظر آنا, یہ وہاں کے فیشن میں داخل ہے. وہ ادھر من بھیجتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے سامنے. امام صاحب خطبہ دے رہے آدھے گھنٹے تک اس کی طرف دیکھے. جمعہ کا ہوگی اوپر چڑھ کے تھوڑا سا فریم کے اوپر, تاکہ پورا نظارہ جو ہے نا اس میں کوئی خلل نہیں آنا. اب چونکہ جب اور بھائی بعض لوگ کیا کریں, بیچ میں پردہ ڈال دیں کہ بھائی عورتیں اور مردوں میں پردہ تو رہے گا. مت کہ آپ مجھے مل رہے ہیں, مجھے نفتا رہے ہیں, غزل بسر کا حکم دیا گیا. تو بھائی حضور کی مسجد میں پردہ نکالے گا, بولے پردہ پاؤ کے بھیجیے. اس کی وجہ سے پردہ تھا نہیں تھا تو نہیں, یاد بھی نہیں رہنا. بولے اب دنیا کے حالات ہیں, اس کا دیکھنا ضروری ہے. ہر مسجد سینٹر کے محراب کے بعد ایک بڑا یہ بڑے سائز کا جو ٹی وی رکھا ہوا ہے. تب ہو گیا ٹی وی گھر میں تو کیا, گھر میں ہی ہے, مسجد میں آ گیا. پورے 1 اور 2 چینل والا, 102 چینل کا مسجد کے اندر صبح شام. اور جب عورتیں آ سکتی ہیں تو نوکری کیوں نہیں کر سکتی؟ میں خود اپنی آنکھوں سے آنے سے 1 مہینے 15 دن پہلے دیکھ کے آ رہا ہوں. بالکل جوان چھوکریاں مسجد میں صفائی کا کام کر رہی ہیں. تو عورت آ سکتی ہے تو نوکری کیوں نہیں کر سکتی؟ نوکری کر رہی ہے. جب نوکری کر سکتی ہے تو کمیٹی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کوئی پریسیڈنٹ ہے, کوئی سیکرٹری ہے, کوئی ٹریزرر ہے, کوئی کچھ ہے. اور جب وہ ہیں تو لوگوں کو شو بھی کرنے کا ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ نوجوان آ کے بھر گئے مسجد میں. میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ دیکھو کیسا دین وجود میں آ رہا ہے. یہ دین ہے میرے دوست, قرآن میں یہ تعلیم ملے گی آپ کو. قرآن ایسا نقشہ پیش کرتا ہے, ایسی سوسائٹی کا نقشہ پیش کرے گا, حدیث میں ایسی سوسائٹی, صحابہ ایسے تھے کیا؟ نعوذ باللہ من ذلک. صحابہ کی پاکیزہ سوسائٹی ایسی سوسائٹی تھی. اہل کتاب کا کھانا حلال ہے, تو بعض نے کہا کہ ذبیحہ حلال ہے لہٰذا اس کے بوٹی ذبیحہ ہے کھاؤ. بعض نے کہا کہ نہیں, لفظ قرآن پاک میں تو طعام کا لفظ ہے, جب طعام کے معنی کھانے کے ہیں تو جو وہ کھلائے وہ کھانا حلال ہے, ذمہ داری ان پہ. لہٰذا پورے امکانات میں, پورے 30 ہفتوں میں, اور جو ہے والا پورے یہاں سے وہاں تک, اب یہاں پہ تو کھاتے ہیں, وہاں پہ پزا ہٹا پزا ہے اور فلاں آدمی ہوتا ہے, وہ مکڈانل ہے, کنگ برگر ہے, فلاں ہے, جتنی دکانوں میں جو سامان کھانے پینے کا مل رہا, یہ لوگ آزادی سے سوچنے والے جو قرآن حدیث ہیں وہ کھا رہے ہیں. کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا کھا لو, مردار کھا رہے ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ بول کے کھا لو, کہیں بھی فرمایا حضور نے, کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہائی کی جائے گی صحیح بول کے نکال رہے ہیں اپنی طرف سے, وہ بھائی ایک مرغی مر گئی, اب آپ اس کو کیسے کنورٹ کرو گے بسم اللہ بول کے حالات میں. فرمت علیکم المیتہ, میتہ حرام کیا گیا ہے. جب میتہ کی حرمت کا بیان اللہ پاک نے فرما دیا تو اس چیز میتہ بن گئی, مردہ بن گئی, اب وہ حرام ہے. اب اس کو حلال میں بدلنے کی شکل ہی دی گئی. آپ زمزم کے پانی سے اس کو دھو, بسم اللہ نہیں پورا قرآن پاک اس کو پڑھ دو, بلکہ مزید بخاری شریف بھی اس کو پڑھ دو دم کرنے کے واسطے, اور مدینہ منورہ سے ہنڈی لا کے پکاؤ, تو بھی پاک ہونے کی کوئی شکل نہیں, کوئی پاک ہونے کی شکل نہیں ہوگی. پھر وہ کنورٹ بہت ان لوگوں کے ذہن سے بات بٹھا دی گئی کہ بسم اللہ کو کھا سکتے, ہزاروں نے لاکھوں کھا رہے ہیں, لاکھوں کھا رہے ہیں. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اس میں, مجھے مبالغے کی ضرورت نہیں, حقیقت خود اتنی سخت ہے کہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کبھی بھی جاتی مشاہدہ کر سکتے, حرام مرغیاں کھا رہے ہیں, حرام جانور کھا رہے ہیں, اور جنہ والا کبر ملا ہوا قیمہ کھا رہے ہیں. کیوں اس واسطے کہ میں پسند جمعہ میں سنایا نا, بہت سے ساتھی موجود تھے, کبر ملا ہوا قیمہ کھا رہے ہیں, کہ اسلام میں گھٹے کا اعتبار ہے. زیادہ کیا ہے, کوانٹیٹی کس کی زیادہ ہے, زیادہ 30% کبر اور 70% قیمہ اگر بیف کا یا بکرے کا ہے تو چل سکتا ہے. اب اشتہار ہے, آپ کچھ بولنے دیتے, مستحد مطلق ہے. اب میں بتاؤں کہ کون سا دین وجود میں آ رہا ہے. روزے میں افطاری پارٹیاں ہو رہی ہیں, مکس کیا دن میں مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ساری. ارے بھائی یہ کیا ہے, ہماری عربوں کی جماعت گئی عربوں میں, اور عربوں میں ہو رہا ہے سب, یہ کیا ہو رہا ہے. تو بولے یہ سب بہن بھائی ہیں, تو بہنا ہے سسٹم سے, اسلام سسٹم سے. اب ان کے ساتھ میرا افطاری نہیں کریں گے تو یہاں برے ماحول میں پھر کیا ہوگا. وہ ہمارا ہے جناب, اس کی کبھی پھر جاتی تھی, برداشت کرتا تھا, کرتا تھا, کرتا تھا, تو جماعت میں آیا ہوا تھا, جماعت بہن کرتا, اس کی کبھی کبھی پھر جاتی تھی, بند لے کے بیٹھ گیا. میں بولے اللہ کی بنائی ہوئی بہن زیادہ تھی یہ کہ تیری بنائی ہوئی بہن زیادہ تھی, یہ بولے اللہ تعالیٰ اس کو دے اوپر ہے. میں میرا میں تیرا ہوں, میرا میں تمہاری ہوں, تو تم کیسا بنا رہے. جب تم بنا رہے اس کو بہن, تو تم نے اللہ کے حرام کو حلال بنایا نہیں بنایا. اور جو خدا کے حرام کو حلال بنائے وہ مسلمان رہتا ہے. میں کیا بتاؤں میرے دوست, ایک لمبی پرانی فہرے سے بات نکل رہی, معافی چاہتا ہوں ذمہ داروں سے بھی, معافی چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ, یہ موضوع مجلس کا نہیں ہے, کہ دعوت والی مجلس میں یہ بات نہیں ہے, مگر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ چونکہ ایک کیسز ہو رہے ہیں, اس لیے ان کو ان پر واضح کرنے کے لیے امریکہ میں عرض کر رہا ہوں انتہائی ہمدردی کے ساتھ میں, کہ اگر آپ نے کسی ایسے پروگرام کو اٹینڈ کیا جو عالم کا نہیں ہے, ایسی کتاب پڑھی جو مستند عالم کا نہیں ہے, ایسی کیسز سنی جو مستند عالم کی نہیں ہے, ایسا درس قرآن اٹینڈ کیا جو مستند عالم کی طرف سے نہیں ہو رہا, ہاں کوئی مستند عالم ہے تو ضرور استفادہ کریں, علم حاصل کریں, مستند علماء سے علم حاصل کریں. اگر ہم نے ایسے پروگراموں کا اٹینڈ کیا جو مستند عالم کا نہیں ہے, پھر اگر گمراہ ہوں گے تو پھر ہمارے سر سے نہیں رکھنا, ہم ذمہ دار ہیں. اور گمراہ ہونا ایسے یقینی ہے جیسے اس وقت رات ہونا یقینی, رات ہونا یقینی گمراہ ہو جاتا ہے آدمی, دین سے دوری ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے دوستوں, ایک علم کا صحیح ہونا, اللہ کا لاکھ شکر ہے ان پر, ہندوستان کے مسلمانوں پر خصوصیت سے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علماء کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے, علماء کی ہزاروں میں تعداد علماء ربانی کی پائی جاتی ہے, صحیح رہبری کرنے والے موجود ہیں, صحیح مسئلہ بتانے والے موجود ہیں, تحقیق ہوتے تحقیق سے بتانے والے موجود ہیں, پوری قرآن سے ان کی نظر ہے, پورے احادیث شریفہ سے ان کی نظر ہے. چونکہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو, تاکہ ہر آدمی کو قرآن کی مختلف آیتوں میں غور و فکر کرنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی, صلاحیت بھی نہیں ہوتی, ہر آدمی کو مختلف حدیثوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی, فرصت بھی نہیں ہوتی. اور جب میرے دوستوں نوبت یہ ہوتی ہے کہ خود سے آدمی جانے جاتا ہے تو پھر کیسی باتیں ہوتی ہیں بتاؤں میں آپ کو, پھر بڑے سے بڑا آدمی نہیں بچتا. ایک ایسے غور فکر کرنے والا خود ہی آدمی حدیث پڑھ رہا تھا, اس نے کہا حدیث میں ایسا ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے جانا ہی ہے بار بار. تو بولے یہ تو کیا اثر ہو گیا, بولے یہ تو حدیث میں, تو دوسری حدیث لا کے بتائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جب وضو اٹھاتے تھے تو ہم بھی اٹھاتے تھے، جب وضو تو اٹھانا چھوڑ جب وضو نے اٹھانا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اٹھانا چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ابو بکر نے اٹھاتے تھے، عمر نے اٹھاتے تھے، عثمان نے اٹھاتے تھے، ساری کوئی خلفاء راشدہ میں نہیں اٹھاتے، اب ان کو زیادہ نماز صحیح آتی ہے، اپنی وہ نماز زیادہ نہیں آئیں گے، یہ بھی حدیث آ گئی، نہیں اٹھانے کے لیے آ گئی، اٹھانے کے لیے آ گئی، یہاں باندھنے کے لیے آ گئی، یہاں باندھنے کے لیے آ گئی، تو اب آزاد فکر والا آدمی کیا بول رہا ہے، یہ خوب رہے جو اس نے بولا وہ خوب رہے، مگر میں نقل کر رہا ہوں تاکہ گمراہی کا اندازہ کریں کہ گمراہی میں آدمی کہاں تک جاتا ہے۔ اس شخص نے یوں کہا کہ حضور بھی بڑے عجیب ہیں، کبھی کچھ بولے تو کبھی کسی کو کچھ بول دیا، کسی کو کچھ بول دیا، خود ہی آپ نے کنفیوز کر دیا، یہ کفر نہیں ہے، اللہ حفاظت کو میں کفر کی بات ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دکھی تھے اس واسطے کہ انہوں نے تیسرے گاتوں پر لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر حضرت عمر بھی دکھی ہو جائیں جو اشرے مبشرہ میں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ نبی ہوتے، فرمایا نا حضرت پاس حضرت لکھانا بعد نبی لکھانا عمر، حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ان کی ابتدا کرنا اور جیسے میری سنت کی اتباع کرنا ایسے ان کی سنت کی اتباع کرنا، اتنا تک آپ نے عمر نے فرمایا۔ اب جو عمر کو فالو کرے گا وہ کس کو فالو کرنے والا ہے؟ حضور کو، دیکھیے حضور نے ان کو فالو کرنے کا حکم دے دیا، میں آپ سے یہ بولوں کہ بھائی یہ آدمی میرا ہے اس کو لے کے یہ آپ کو بتاتے ہوئے دے گا، اب آپ وہاں چلے گئے تو آپ کس کے بولنے پہ گئے؟ میرے بولنے پہ گئے یا اس کے بولنے پہ گئے؟ میرے بولنے پہ آپ گئے، یہ بیچ والا آدمی میری وجہ سے گیا آپ کے ساتھ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جاتی ہے، اجنا والا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، یہ کوئی بات ہے میرے دوستو؟ اس طرح سے ہم دین تک پہنچ سکیں گے؟ ایسی بے ہوشیاں آئیں گی، اعتقادات خراب، علم خراب، بے ادبی، بدتمیزی، بے بودگی، اور قرآن میں آزادی کی رائے، یہ جو کویت کے اندر جو ہنگامہ ہوا تھا اس میں سے جو بڑے بڑے یعنی شاہزادے اور جو والا بڑے بڑے نواب بھاگے تو ایک ایک کے محل میں سے 200-250 بچے نکلے، اس سے پوچھے جب تم اتنی عیاشی کرو کہ ناجائز طریقے سے تو خدا کا عذاب آئے گا، تو بولے یہ عیاشی نہیں ہے یہ تو جائز ہے، بولے بولے وہ کہتے ہیں تو بولے ہوا ایسے کہ کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں چار کی، بولے کتنے چائے کر سکتے کہاں سے نکال دیا، بولے تو اپنی طور سے نکال دیتے کہ علماء میں تو کوئی نہیں بولتا نا، یہ بس دیکھو کیسی کیسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، میرے دوستو بھائیوں کچھ کچھ بول رہا کوئی کچھ بول رہا، تو اس لیے پوری دنیا میں کتنا ہے جو اس وقت میں چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو علماء سے کاٹو اور مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے واسطے اگر یہ کہو گے تم کہ قرآن چھوڑ دو تو مسلمان چھوڑنے والا نہیں اور پکڑ لیں گے، اگر مسلمانوں سے کہا جائے کہ حدیث چھوڑ دو تو کوئی مسلمان چھوڑنے والا نہیں اور پکڑ لیں گے، لہٰذا ایسا راستہ اختیار کرو کہ وہ قرآن کے نام سے قرآن سے دور ہو جائیں، حدیث کے نام سے حدیث سے دور ہو جائیں، تو یہ وہ طبقہ وجود میں آیا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے اور دین میں فساد کرنے کا ذمہ دار ہے، عقیدے خراب کر رہا ہے، اعمال بھی خراب کر رہا ہے، اور میں نے جو نقشہ کھینچا ہے واللہ العظیم اس میں کوئی مبالغہ میں نے نہیں کیا ہے، واقعات ہیں یہ، ایک بہت بڑی گیدرنگ ہو رہی تھی، یعنی بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا مسلمانوں کا، ہزاروں مسلمان آئے ہوئے، بالکل نوجوان لڑکیاں ایک دم چست لباس پہن لے کے تبلیغ کر رہے ہیں، ابھی اتحادی تبلیغ کرتی ہوتی تھی، ایک تبلیغ یہ ہماری ہے، ایک تبلیغ امریکہ کی سنا رہا ہوں میں آپ کو، ایسی مزے کی تبلیغ ہے، آپ بولیں گے کہ یار ایک مرتبہ تو کم از کم کرائی دو وہ تبلیغ کا نظارہ، نوجوان لڑکی ہے اپنے سینے کے اوپر جو ہے نا اس نے ایک عبارت لکھی ہوئی، اور یہ اور کیا لکھی ہوئی بولو، شرم آتی ہے بولتے ہوئے، مگر میں بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو آزادی سے اتحاد کا انجام معلوم ہو جائے، اس نے کہا کہ آئی ایم ٹو ہارڈ بٹ ناٹ فار یو، سمجھے تبلیغ کرتی ہے اس قدر بےبودہ تبلیغ اور تبلیغ ہے کہ آئی ایم ٹو ہارڈ بٹ ناٹ فار یو، میں بہت گرم ہوں لیکن آپ کے لیے نہیں ہوں، ارے یہ کیا ہے تو یہ تبلیغ ہے تاکہ نوجوان جو ہے نا میری طرف متوجہ نہیں ہونا، ہر کوئی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کوئی سامنے لکھا ہوا ہے کوئی پیچھے لکھا ہوا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، آزادی کا جب دین آئے گا تو ایسی ایسی بےبودہ باتیں آئیں گی کہ نقل کرتے ہوئے آدمی پانی پانی ہو جائے، اور یہ مسلمان بچیاں کر رہی ہیں، نوجوان بچیاں کر رہی ہیں، اور اس کا نام تبلیغ کیا ہوا ہے، اور یہ دور کی جگہوں کا قصہ نہیں ہے، یہ شکاگو کا قصہ ہے جہاں پہ ماشاء اللہ اچھی ایکٹیویٹیز ہیں دینی، اور دوسری جگہ پر جہاں پہ علماء بھی نہیں ہے، جہاں پہ دینی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا شور بیدار بھی نہیں ہو رہا، دعوت کے کام بھی نہیں ہو رہا، وہاں کا تو اور حال اس سے بھی برا ہے، اس لیے میرے دوستو بھائیوں جو عرض کیا جا رہا ہے وہ غور سے سنے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دین کا شوق آدمی لے لیتا ہے، ایک دین کا مزاج آدمی لے لیتا ہے، اور اس دین کے مزاج کے ساتھ دین کی طلب لے لیتا ہے، جب دین کی طلب آ گئی تو جب دین سیکھنے کا مسئلہ آیا تو ہمیشہ احتیاط برتنا کہ میں کس سے بات پوچھ رہا ہوں، کون میرے سے اڑ رہا ہے، میں کس سے ڈسکس کر رہا ہوں، ڈسکس کرنے کی اپنے کو ضرورت ہی کیا ہے، علماء سے پوچھو اپنا عمل کرتے جاؤ، اور احتیاط ضروری ہے، نہیں کریں گے تو آپ بھگتیں گے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں بھائی، ظاہر ہے کہ لیے دنیا دار الاسفال میں سے ہدایت کی محنت کرنے والے کو ہدایت کا روٹی مل جاتی ہے, ضلالت کی محنت کرنے والے کو ضلالت کا توجہ مل جاتا ہے. تو شیطان اپنا کام نہیں کر رہا, عیسائی اپنا کام نہیں کر رہے, مشرق اپنا کام نہیں کر رہے, اہل باطل اپنا کام نہیں کر رہے, یہود اپنی چال نہیں چلا رہا, مشرق اپنی چال نہیں چلا رہے, دہیلی اپنی چال نہیں چلا رہے, جوا اور پکا کھیلنے والے اپنے چال نہیں چلا. یہ سب دعوتیں ہیں شیطان کی. یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں باطل کی محنت کی جائے گی تو باطل کرے گا, چاہے یہ باطل کفر و شرک کے نقشوں میں چلے, چاہے یہ باطل اسلام کے نقشوں میں چلے, اسلام کے نام پہ چلے. اسلام تو باطل نہیں ہوتا, لیکن نام اس کا غلط استعمال ہوگا تھا بعض وقت. جب حق کی محنت ہوگی تو حق پہ چلے گا. آج اللہ کا شکر ہے کہ حق کی محنت بھی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں دعوت کا یہ مبارک عمل وجود میں آیا ہوا ہے, پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ خالی نہیں ہے ماشاء اللہ سے. اور دعوت کی محنت کیا ہے؟ دین کی بات کا ہمدردی کے ساتھ میں لوگوں تک پہنچا دینا, اللہ کی عظمت کو بیان کرنا, جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور ان کی عظمت کو بول دینا لوگوں کے اوپر اور سنانا. یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ بارش ہے. اور دل جو ہے یہ اس کی زمین ہے, اور دلوں کے اندر صفتیں ایسی ہیں جیسے زمین کے اندر صفات ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور بہت سی زمینوں کی ذخیرے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے کچھ زمینیں وہ ہیں جو پانی کو جذب کر دیتی ہیں اور اپنے اندر سے گلزار کو ظاہر کر دیتی ہیں, باغوں کو نکال دیتی ہیں, بس بلواری نکل آتی ہے, غلے نکل آتے ہیں. اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جو بنجر ہوتی ہیں, جو چٹیل میدان ہے, پتھریلی زمین ہے, شور زمین ہے, پرخار زمین ہے, وہ پانی کو جذب بھی نہیں کرتی, سماج کو چیز نکلتی بھی نہیں. ایسے ہی جب حق بات پوری دنیا میں چل پڑے گی تو جو نیک قلوب ہیں, سعادت مند قلوب ہیں, وہ ضرور اس کو جذب کریں گے. یہ ہے بات, یہ ضابطہ ہے پوری دنیا میں. آپ امیروں میں کرو, غریبوں میں کرو, کالوں میں کرو, گوروں میں کرو, عربوں میں کرو, عجموں میں کرو, آسٹریلین ہو, انڈونیشین ہو, آئی لینڈ کے ہوں, رشیا کے ہوں, چائنا کے ہوں, امریکہ کے ہوں, افریقہ کے ہوں, انڈیا کے ہوں, پاکستان کے ہوں, کہیں کے ہوں, پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں مسلم غیر مسلم سارے, جب حق کی بات کہی جائے گی تو جو اچھے قلوب ہیں وہ اس کو جذب کر لیں گے, جو سعادت مند ہیں, اور جو برے قلوب ہیں وہ حکم کر لیں گے, وہ نہیں لیں گے. اور اسی بات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر آدمی پیدا ہونے سے پہلے یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ بالآخر انجام کے اعتبار سے یہ شہید ہوگا یا شفیع ہوگا. عمل الگ لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا عمل کرنے والا ہے, اور سعادت اور شقاوت یہ الگ سے لکھی جاتی ہے کہ یہ انجام کے اعتبار سے شہید ہے کہ شفیع ہے. اسی لیے اس امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا میں چلتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا, اور حق کی بارش برسا دینا, اللہ کی بڑائی کو سنا دینا, اللہ پاک کی عظمت کھول دینا, اللہ پاک کی معرفت کے راستے ان کے سامنے رکھ دینا, اللہ سے جو احتیاج مخلوق کی ہے وہ واضح کر دینا, اور اللہ پاک کے راضی ہونے کا راستہ اللہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے, اور رحمت کو آپ کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے, اور اعلان فرما دیا ہے کہ عمر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین, آپ ہی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے, تو جس کو رحمت چاہیے وہ انسامت سے وابستہ ہونا پڑے گا, وہ اس کے جھنڈے کرے آنا پڑے گا, اور جو نہیں جڑے گا وہ اس کو رحمت نہیں ملے گی, جو نہیں جڑے گا اس کو رحمت نہیں. چونکہ رحمت کا تو مرکز اور رحمت کا خزانہ تو آپ کو بنا دیا گیا ہے, یہاں ضروری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنا, آپ کی عظمت کو بیان کرنا, آپ کی محبت پیدا کرنا, آپ کے کمالات کو سنانا پوری دنیا میں. جب انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا پوری دنیا میں تو جتنے سعادت مند قلوب ہوں گے وہ لے لیں گے, اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہو رہا ہے, اللہ پاک اپنے کرم سے کر رہے ہیں. جہاں میں نے یہ حالات آپ کو سنائے مسلمانوں کے, وہاں کافر اور دہریے ایمان بھی قبول کر رہے ہیں, وہاں کافر اور دہریے ایمان قبول کر رہے ہیں, ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں, جب قانون کے اندر تبدیل ہو رہی ہے وہاں ماشاء اللہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی طرف متوجہ ہیں, اپنے اولاد کے غلط انجام دیکھ کے اور بے عربی کو دیکھ کے قوم اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ پابندی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے, کہ ہم کچھ ہمارے بچے پڑھیں گے, کیونکہ یہاں کے بچوں میں وہاں کے بچوں میں ایک بنیادی فرق ہے. یہاں کا بچہ باپ کی عظمت سے لگا ہوا ہوتا ہے, باپ ایک کام نہیں کر رہا بچے کو بولا تو یہ کام کر, تو انہیں بولا باپ بول رہے اس لیے کر لینا ہے, وہاں کا بچہ پہلے باپ کو دیکھتا ہے کہ تو کر رہا کیا نہیں کر رہا, اگر تو نہیں کر رہا تو پھر تیرے کو بولنے کا بھی کوئی حق نہیں, اور اتنی بےوسی ہے کہ منہ پہ بول دیتے, تعلیم کی خصوصیت بس جیسی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, منہ پہ بول دیتے. اس لیے میرے دوستوں بھائیو پوری وہاں پہ ایسا بھی ہو رہا ماشاء اللہ, امیر سے امیر لوگ متوجہ, گانے والے ناچنے والے وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں, وہ بھی دین پر آ رہے ہیں, کالے بھی آ رہے ہیں, گورے بھی آ رہے ہیں, پوری دنیا کے, اور جو مسلمان ہیں وہ متوجہ ہو رہا. یہاں کبھی کسی عالم سے نہیں ملا, کبھی کسی پروگرام کو اٹینڈ نہیں کیا, کبھی مسجد نہیں گیا, وہاں پکا نماز ہو گیا, یہاں پہ سنت کا مذاق اڑاتا تھا, آج وہاں سنت کا گرویدہ ہو گیا, آج تک سنت ہو گیا, اور کسی کی ملامت کرنے کی تمہیں فکر نہیں کر رہا. ابھی ہم حضور کے غلام ہیں, اور جو غلام ہوا کرتا ہے اس کو کسی کی ملامت کی پرواہ کیا, ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں, اور محب کو اپنے محبوب کے بارے میں ملامت کی جائے تو پریشانی نہیں ہوتی, لذت آتی ہے, مزہ آتا ہے, ملامت کی جاتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ ہاں میری محبت کا پتہ دوسروں کو بھی چل رہا ہے, ملامت کی جاتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ ہاں اس محبت پر انعام ملنے والا ہے کہ ہم نے آپ کے خاطر کیسی کیسی باتیں سنی ہیں, ہم نے آپ کے خاطر کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں. کتنے بزرگ اللہ والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے انتہائی ستایا جانا پسند کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے تاکہ قیامت میں اللہ پوچھے گئے بندے تم میرے واسطے کیا کیا, تمہیں اللہ سے کہوں گے پروردگار یہ دیکھو یہ ہوا, تمہارے نام پہ ہمارا گلا کٹا, تمہارے نام پہ ہماری ناک کاٹی گئی, تمہارے نام پہ ہمارے کان کاٹے گئے, تمہارے نام پہ ہمارے ہاتھ پیر رکھے گئے, یہ کیا گیا وہ کیا گیا یہ میں سنا ہوں. یہ چاہتے تھے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خواہش تھی. جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے اور آپ کے ساتھ بے حرمتی کی گئی, آپ کو بڑا صدمہ ہوا, انتہائی محبوب کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خوبی جو ہے وہ آئی دیکھنے کے لیے, آپ نے پہلے منع کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں میں صدمہ نہیں کروں گی, نوحہ نہیں کروں گی, آپ مجھے دکھا دیتے. پھر آپ نے دکھایا, حضور پر اتنا صدمہ تھا اس واقعہ کہ یہ فرمایا کہ اگر صفیہ کے غم کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کو دفن نہ کرتا اور چھوڑ دیتا کہ اسی حالت میں وہ دن کو جب ان کو بچہ مارا گیا اور جب ان کے کان کاٹے گئے, جب ان کی ناک کاٹی گئی, جب ان کے ہونٹ کاٹے گئے, جب ان کا سینا پھیرا گیا, جب ان کا جگر نکالا گیا, جب ان کے جگر کو چبایا گیا تو اور صحیح اور ہو جائے پرندے ان کے گوشت کو نوچ لیں. پھر قیامت میں میرا چچا اللہ کے سامنے آئے گا, اللہ پوچھے گا کہ حمزہ میرے لیے کیا کیا ہے, تو میرے چچا کی بوٹی بوٹی اللہ کے نام میں شہید ہونے اور اللہ کے راستے میں شہادت کی گواہی دے. میرے دوست یہ تمنا ہوتی ہے, بچہ محب جو ہوتا ہے وہ تو محبوب کے نام سے ملامت تو خود ہو جایا کرتا ہے, محبوب کے لیے قربانی کو برداشت کیا کرتا ہے, ہم تو سرکار کے غلام ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ تقاضا آج ہمارے ساتھ میں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں, اور خصوصیت کے ساتھ میں وہ طلبا جن کی چھٹیاں آ رہی ہیں یہی وقت ہوتا ہے میرے دوست سمجھ جانے کا, یہی راستہ پکڑنے کا وقت ہے. اگر اس وقت صحیح راستے پہ ہم لگ جائیں گے ان شاء اللہ زندگی بھر راستے پہ رہنا آسان ہو جائے گا, اور اگر اس وقت راستہ بچھڑ جائیں گے تو زندگی بھر کے واسطے صحیح راستے سے آنا مشکل ہو جائے گا. جیسے آدمی تھوڑا سا راستہ ہٹ کر چلتا ہے تو شروع میں تو تھوڑا ہوتا ہے وہ, لیکن آگے جا کے بہت زیادہ آگے ہو جاتا ہے. آپ دو لکیریں ایسی کھینچے تین لکیریں, ایک سیدھی جائے اور دو تھوڑا سا کلاس جائیں, یہاں پہ تو دونوں قریب میں, لیکن جیسا بڑھتے جائیں گے ان کا اینگل بھی بڑھتا چلا جائے گا, دونوں کے درمیان میں گیپ بھی بڑھتا چلا جائے گا, اور ہوتے ہوتے پھر اتنا دور ہو جائے گا جس کی حدیث. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کے وقت کو ذرا سا صحیح نہیں کیا اور تھوڑا سا اسپیڈ ہٹا ہوا دکھ رہا ہے تو ہم سے سمجھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ہے یہ آج کا تھوڑا کل کا تھوڑا نہیں ہوگا, یہ بہت دور تک لے جائے گا, اور پھر اتنا گیپ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان فاصلوں کو مٹانا اور ان فاصلوں کو ختم کرنا ناممکن ہو جائے گا. ہو گیا ایسا بہت سے لوگوں کے واسطے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں نے اللہ پاک نے جن کو قرآن حدیث کی بصیرت دی ہے ان کو اللہ پاک نے یہ علم بھی دیا, صحیح علم بھی دیا, صحیح عمل بھی دیا اور صحیح محنت بھی دی. جیسے علم صحیح حاصل کرنا ہے اور عمل صحیح کرنا ہے, ایسے دین کی محنت بھی صحیح کرنے کا ہے, یہ بھی پوچھ کے کرنے کا کام ہوتا ہے, یہ بھی آزادی سے اختیار کیا جانے والا کام نہیں ہوتا کہ دین کی محنت کرنا ضروری ہے جیسے ہماری مرضی میں آئے کریں گے, دین ہی ویسے دین زندہ نہیں ہوگا. ہر چیز کا ایک طریقہ مقرر ہے. اگر آپ چاول کے دانوں کو لے کے شوکیس میں رکھیں گے اور شوکیس میں بھی رکھیں گے سونے کے ڈبے میں اور چاندی کے ڈبے میں, اور یہ توقع کریں گے کہ عام چاول کے اس میں جو چاول نکلتا ہے بالی جو نکلتی ہے اس میں سے چاول نکلیں گے, لیکن یہ تو سونے کے ڈبے میں ہے, اس میں سے جو بالیاں نکلیں گی تو اس کو تو سونا لگے گا, لگے گا سونا, اس میں سے کبھی کبھی بالی بھی نکلیں گی, کبھی پودا بھی نکلے گا, نہیں اس کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. ایسے دین کی محنت, دین کی محنت وہ نتیجہ آور ہوگی, وہ ثمر آور ہوگی, وہ پھل دے گی جو محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, جو آپ کے ارشادات کی روشنی میں ہو, آپ کے عمل کی روشنی میں ہو. اور یہ مبارک محنت میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ثابت ہے. میرے حاج نبوت پر ہے, بے طلبوں میں جانا, بے غرض ہو کے جانا, کلمے کی بنیاد پر جانا, یقین فاسد کو نکالنا, یقین صحیح کو دل میں بٹھانا, اخلاقی زندگی کو اختیار کرنا, اخلاق کی بیس پر, اخلاق کی بیس پر کرنا. اور یہ جو 4 مہینے 40 دن اگر آئیں گے سہولت کے واسطے پروگرام میں مصروف لوگوں کا, جن کے پاس فارغ ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے پروگرام, ان کے لیے دوسرا بھی ہے, لگا دو زندگیاں, کون منع کر رہا ہے آپ کو. بقیہ منہاج نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقے کار کا وہ جو تھا, ورنہ بے طلبوں میں طلب آنے کے راستے سبیل کا ہے. لوگوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ پاک کی حکمت کو قبول کرنا اس کا راستہ ہی کیا ہوگا. اسی لیے دین کی جو محنت ہے وہ بھی علماء سے پوچھ کے کی جائے گی, اور علماء سے کبھی استغنا نہیں ہوگا, محنت کرتے رہنا, اپنے علماء سے ربط رکھنا, اور وہ ہم کو غلط راستے پہ جانے سے رکیں گے, بچائیں گے اور صحیح راستے کی رہنمائی کر دیں گے. میرے دوستو بھائیو اسی لیے اللہ کے راستے میں آدمی دور اور دیر کے لیے نکلے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر استقامت سے نکلتا رہے. ہماری محنت کرنا میرے دوستو دو مقصد سے, ایک یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آتا چلا جائے, دین میں کمال آ جائے, ایمان میں کمال آ جائے, معرفت کا کمال مل جائے, حتیٰ کہ ولایت خاصہ نصیب ہو جائے. ولایت خاصہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص دوستی ہو. ہمارا مقصود یہ ہے کہ جو ایمان ہمارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ہو اور اس میں کمال آ جائے, اور اتنا آ جائے کہ آدمی کو حلال دے جس کو اخلاص کا ایمان کہتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان تحجزه عن محارم اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. صحابہ نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے یہ کلمہ اس کو بچا دے، یہ اخلاص سے پڑھنے کا مطلب ہے. اتنا ایمان ہم کو مل جائے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، اتنا ایمان کی کیفیت مل جائے کہ فرائض پر آنا آسان ہو جائے، اور اس میں کمال آ جائے تو خطیا ہو رہے، یہ تو فرض درجہ ہے، اور اس سے آگے اور مراتب ہیں. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے. فرائض تو کرتا ہی کرتا ہے، واجبات تو کرتا ہی کرتا ہے، سنن موقعہ کو کرتا ہی کرتا ہے، مزید نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حتی احببته، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اتنا قریب بنا دیتا ہوں کہ اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے. پھر اس کو ولایت خاصہ مل جاتی ہے. ہم اس لیے محنت کرنا ہے میرے دوستوں کہ ہم کو اللہ پاک کی وہ ولایت مل جائے، وہ ولایت خاصہ نصیب ہو جائے، اور مرنے تک محنت کرتے کرتے بھی مل جائے تو بہت سستا سودا ہے. ہزار جان قربان کر کے مل جائے تو سستا سودا ہے. اس لیے یہ مت سوچو کہ بھائی ہم تو جا کے آ چکے بہت مرتبہ، ہم نے تو کئی مرتبہ چار مہینے لگا دی، ہم نے تو کئی مرتبہ چلے لگا جی نہیں، لگاتے ہی رہنا ہے. کب دیں گے ان کو معلوم ہے، اس کی استعداد کب آئے گی ان کو معلوم ہے. وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صحیح ڈھنگ سے کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، وہ یقیناً مرحمت فرمائیں گے. اللہ کے پاس یہ ضابطہ ہے کہ وان نسعیہ سوف یرا، کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر پورا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. دین کے لیے جو محنت ہوتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی میرے دوستوں، اس لیے اس کو کرتے ہی رہنا ہے استقامت کے ساتھ. اور دوسری بات، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی نبوت والا جو کام ہے یعنی دین کی محنت کرنا، یہ پوری امت پر ذمہ داری کے طور پر ہے. اس لیے اسلام کی نوعیت اور ترتیب اس طریقے کی ہے کہ ہم اپنی تربیت کو سامنے رکھ کر سارے عالم میں جانے کی نیت کریں، اور سارے عالم میں بارش کی طرح سے دین کی بات پھیلا دیں. جو سعادت مند قلوب ہوں گے وہ لے کے چلے جائیں گے، اور آگے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ سعادت مند قلوب لے کے چلے جا رہے ہیں اور دین کی طرف آ رہے ہیں، اور سنتوں سے معمول ہو رہی ہیں ان کی زندگیاں، فرائض سے آباد ہو رہی ہیں ان کی زندگیاں، اللہ پاک کے عوامل زندہ ہو رہے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر رہے ہیں. اور جو آدمی اللہ کی بندگی کرے اور سرکار کی اتباع کرے اور اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیں گے. اس لیے میرے دوست بھائیوں، یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس پر عاشق اور پرفتن دور میں ایک ایسی محنت اللہ پاک نے چالو فرما دی پورے عالم کے اندر کہ اتنا آسان کہ ہر آدمی کے لیے کرنا آسان، اتنے اویلیبل کہ ہر جگہ آدمی کے واسطے میسر ہے، اور اتنا نفع بخش ہے کہ جب سالوں میں نفع آدمی کو ہوا کرتا تھا وہ دنوں میں اللہ اپنے کرم سے دے دیتے. بزرگوں کی توجہات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، حضور کے کام کی برکت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کو اختیار کرنے کی برکت ہے، دعوت کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کے نتیجہ اور برکت ہے. اتنا اچھا جلدی نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس لیے میرے دوست، نفع میں سب سے آگے، آسانی میں سب سے آگے، تحصیل میں سب سے آگے، میسر ہونے میں سب سے آگے، اور ہر آدمی اپنی حساب کے مطابق کر سکتا ہے. جس کو بولنا نہیں آتا وہ بھی، جو پیسے والا نہیں ہے وہ بھی، جو امیر ہے وہ بھی، جو بولنا جانتا وہ بھی، جو صلاحیت والا ہے وہ بھی، جو بے صلاحیت والا ہے وہ بھی، جو گاؤں والا ہے وہ بھی، جو شہر والا ہے وہ بھی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اجتماعیت کے ساتھ میں آدمی کو گہرو جانے کا ہے. اپنے سے سوچے کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دس آدمیوں کے ساتھ جڑ جانا ہے جس میں کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں، ایک کام دے دیا گیا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، یہ بات کو بولنا ہے، اپنے کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اب دیکھتے دیکھتے یہ ذمہ داری بھی ادا ہو جاتی ہے. کتنی آسان بات، کتنی مبارک بات ہے. اس لیے میرے دوستوں، اس کو اللہ کی نصرت کہا گیا اور اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، اور ایسے اچھے الفاظ میں دیا، اتنے پیار کے ساتھ میں دیا، اتنے اعزاز کے ساتھ میں دیا. میرے دوستوں، ایک مسلمان کو تو اس پر جان قربان کر دینی چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کی مدد کرنے والے. کتنا بڑا لفظ ہے کہ اگر تم دین کی محنت کرو گے تو میں تم کو میری مدد کرنے والوں میں شامل کروں گا. کونوا انصار اللہ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو خاص نقیب تھے، جو قبا تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے. فآمن طائفہ من بنی اسرائیل، پھر اسرائیل کی جماعت ان کے ساتھ ہوئی. وکفر طائفہ، اور ایک جماعت کافر ہو گئی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین، تو پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمن کے مقابلے میں مدد کی، ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمن کے مقابلے میں مدد کی، اور ان ایمان لانے والوں کو ہم نے غالب کر لیا. اللہ پاک اللہ بھی جن کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. ان تنصر اللہ علی انصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم, اور اگر وہی تم کو ذلیل کر دے فمن الذی ینصرکم من بعدہ, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہو. تو ہمارے ذاتی حالات میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے گھروں کے حالات میں, ہمارے اپنے ہمارے خاندان میں, اور پوری مسلم برادری میں, اور پوری امت مسلمہ میں, پورے عالم کے مسلمانوں میں مسائل کا ایک ہی حل ہے, اللہ کی مدد کا لینا. وہ اس پر موقوف ہے کہ اللہ کی مدد کرنے والے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی دین پر چلنے والے ہوں, اپنی ذات سے دین سیکھنے والے ہوں, اور اس دین کی بات کو سارے عالم میں پہنچانے کے فریضے کو انجام دیا جا رہا ہو. میرے دوست اگر اس طریقے پر کام ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اللہ پاک حق کو غالب کر دے گا, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا ایمان والوں کی اس محنت کو, تو باطل کی کثرت سے کوئی اثر اللہ پر نہیں ہوتا, وہ تو جھاڑو پھیر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ باطل اسکیموں کو فیل کر دیں گے, باطل اسکیموں کو برخاست کر دیں گے, اہل باطل کی مکاریوں کو, ان کی دسیسہ کاریوں کو اس پر الٹ دیں گے. وہ ایسے پکڑ لیں گے اہل باطل کو جیسے قوم عاد و قوم ثمود کو پکڑا ہے. اللہ کی قدر بڑی سخت ہوتی ہے, ان کے پاس کثرت کوئی چیز نہیں, طاقت کوئی چیز نہیں, فوج کوئی چیز نہیں, آمنیشن کوئی چیز نہیں, صلاحیت کوئی چیز نہیں, ہوشیاری کوئی چیز نہیں, مکاری کوئی چیز نہیں. وہ مکر اللہ, اللہ خیر الماکرین, اللہ سے بھی بہتر کوئی تدبیر کرنے والا ہوتا ہے. لوگ چاہے جتنی تدبیریں کریں اللہ کی تدبیر پر غالب نہیں ہو سکتے, مگر مسلمانوں کے ساتھ اللہ پاک کا یہ معاملہ جب ہوگا, جب مسلمان اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس لیے ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا راستہ میرے بھائی یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھیں, اور اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. اپنے علماء کے بڑوں کی سرپرستی میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی نفع ہوگا, اور ساری انسانیت اس سے نفع مستفید ہوگی, اور ہماری نسلوں میں اللہ پاک ایمان اسلام کو محفوظ کرے گا. تو ان شاء اللہ ہم سب ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے. ہمارا کام نیت کرنا ہے, تو جب نیت کرتے ہیں میرے دوستو, نیت بڑی چیز ہے, نیت بڑی بھاری چیز ہے. آدمی عزم سے, آدمی نیت سے, نیت کا ایک مقام ہے بہت بڑا, اسی لیے ارادہ کروائے جاتے ہیں. آدمی کے پاس اثر فرمایا ارادے کا ہے. اگر ہم نے ارادہ کر لیا اللہ تائید کرنے والے, اللہ مدد کرنے والے, وہ ہم نے توجہ کی اللہ کی طرف, اور جو کوئی آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو راستہ دیتا ہے, اسباب بنیں گے, صورتیں پیدا ہوں گی, اور ہم نے سے ہر کوئی کر سکتا ہے میرے دوستو. تو ہمت کرتے تم ان شاء اللہ اللہ جزائے خیر دے. بتاؤ جلدی جلدی ہمت کر کے نام بتاؤ. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرما دے.
محنت کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ہم اپنی مصروفیت میں اپنے مقام پر ہیں تو مقام پر بھی محنت سے مستثنا نہیں ہے, مقام پر بھی ہم کو محنت کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے جو مقامی کام ہے اس میں ہم ضرور حصہ لیں, اور اس میں روزانہ جو ہماری مسجدوار جماعت کا مشورہ ہوتا ہے اس میں ہم شریک ہوں. کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسجدوار جماعت کا آدمی ہے, تھوڑا ہم بھی فکر کر لیں, تھوڑا سا مشورہ ہوتا ہے, پانچ دس منٹ کی بات ہوتی ہے, ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. جتنا خیر پھیلے گا اس میں ہم حصے دار ہو جائیں گے, مشورے میں ہم شریک ہوں. تعلیم جو ہماری ہوتی ہے اپنی طلب سے ہم سنیں اور اچھی خاصی دیر تک سنیں. گھر کے اندر بھی تعلیم ہو, اس کا نظم ہو, فضائل اعمال کی تعلیم, اور مسجد کے اندر بھی تعلیم ہو, فضائل تعلیم میں پابندی سے شرکت جو ہماری گشتیں ہیں اس میں ہم شریک ہوں. کتنے بھائی یہاں موجود ہیں, سارے کے سارے گشتوں کے موقع پر اگر موجود ہوں تو بتاؤ کتنا بڑا کام ہوگا, اور کتنی زیادہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اجتماع میں تو ہم لوگ آ جاتے ہیں لیکن گشتوں میں بھاگ جاتے ہیں. یہ وہ ذمہ دار صاحب ہیں, انہوں نے کر لیں گے. وہ مسجد و جماعت کے دو تین مشورے کے ساتھی ہیں, وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ لوگ کر لیں گے, اور کام ہو رہا ہے ہم سے بھی. لیکن اگر ہم سب شریک ہو جائیں گے تو ہم حصے دار اس میں ہو جائیں گے, اور کام بڑھ جائے گا اور برکت ہو جائے گی, کام میں ترقی ہوگی, اپنے ذات میں بھی ترقی ہوگی, اور پھر ہوگا ہمارا میرے دوستوں پابندی سے لگتا رہے. تو یہ چار چار مہینے کے لیے, چالیس چالیس دن کے لیے جاتے رہنا یہ بھی ہو, اور جب تک ہم اپنے مقام پہ ہوں تو اپنی نوکری کے ساتھ, اپنی مزدوری کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کی مصروفیت کے ساتھ, جو ہمارے پڑے ہمارے مقامی کام کی ترغیب دیتے ہیں, اس کی تفصیل ہمارے سامنے آتی رہتی ہے, اس کو ہم اہتمام سے کرنے والے بنے کریں گے دوستوں ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دم شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وقت عنا حاجات الدنيا والشوق الى لقائك. فاذا اقرضت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرض اعيننا من عبادتك.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، یا اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ قرآن و حدیث کا نور ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و حدیث کے فہم ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و حدیث کے ماہرین سے ہمارا ربط پیدا فرما دیجیے، یا اللہ کرم کار ہم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ظاہری فتنوں سے باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، علمی فتنوں سے عملی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، شکوک و شبہات کی کہ اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، آزادی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، احتیاط ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، ڈر اور حزم ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، تقوا اور خوف ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، یا اللہ سب چیزوں سے زیادہ محبت آپ کی ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، سب چیزوں سے زیادہ ڈر آپ کا ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے اللہ دین پر چلنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے اللہ دین کی محنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے اللہ سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ کے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، آپ کے دین کی محنت کی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، ارے اللہ پوری دنیا میں محنت کرنے والا ہم سب کو بنا دیجیے، یا اللہ اس پوری امت مسلمہ کو دین کی محنت کے لیے کھڑا فرما دیجیے، صحیح محنت کے لیے کھڑا فرما دیجیے، اے اللہ صحیح محنت کے لیے امت کو کھڑا فرما دیجیے، اور پوری دنیا میں اللہ اسلام کی ہواؤں کو چلا دیجیے، اے اللہ ہدایت کو پھیلا دیجیے، اے اللہ جتنے صحیح قلوب میں اتنے فضل کرم سب کو نور ایمان سے منور فرما دیجیے، اور جتنے شقیہ ذریع ہیں اے اللہ ان سب کو دنیا سے ختم فرما دیجیے، یا اللہ اس زمین کو ان سے پاک فرما دیجیے، یا اللہ جو مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے آپ اس کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا اللہ آپ اس کو پکڑ لیجیے جیسے آپ نے قوم عاد قوم ثمود کو پکڑا ہے، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں سے راضی ہو جائیے، ناراضگی کی نظر سے ان سے ہٹا دیجیے، آپ نے اپنی مدد کو جو ان سے روک دیا ہے اپنے فضل کرم سے اس کو پھر سے نازل فرما دیجیے، اے اللہ مسلمانوں پر محبت کی نظر ڈال دیجیے، نصرت اور فضل کی نظر کو ڈال دیجیے، یا اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت ہے، جیسے بھی ہے ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، اے پاک پروردگار کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی خطاؤں کو معاف فرمائیے، جن کی محنت کے سلسلے میں جو ہم سے کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائیے، جو ہو رہی ہے اس کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ جو باقیہ زندگی ہے اس کو صحیح محنت پر چالو کر دینی ہے، چالو رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں کو ہم سب کو حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائیے، یا اللہ اسلام پر جینا اسلام پر مرنا نصیب فرمائیے، ایمان پر جینا ایمان پر مرنا نصیب فرمائیے، ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، صفات ایمان ہمیں عطا فرما دیجیے، صفات دعوت ہمارے اندر عطا فرما دیجیے، اللہ صفات قبولیت سے ہمیں سرفراز فرمائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے کریم آقا کرم کر ہم کا معاملہ فرما کر ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرمائیے، مسیح دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائیے، اور اس بڑے دجال سے پہلے جتنے چھوٹے چھوٹے دجال آ رہے ہیں ان کی فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دنیا کی فتنے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو گمراہی کی لائن کے اور غلط راستوں کی لائن کے جیسے جو ان سب سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ بری عادتوں سے بچائیے، اے اللہ نیک عادتیں نصیب فرمائیے، برے ماحول سے بچائیے، نیک ماحول نصیب فرمائیے، اے کریم آقا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے اللہ اپنے فضل کرم سے ان کی ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے، جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب بیمار ہیں اے اللہ ہمیں شفا نصیب فرما دیجیے، اور باقی بیماریوں میں تو بے حساب ہم پڑے ہوئے ہیں اپنے فضل سے، روحانی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے شفا نصیب فرما دیجیے، ہمارے دل مریض ہیں شکوک و شبہات کے مریض ہیں، یا اللہ اپنے فضل کرم سے یقین کامل ہمیں نصیب فرمائیے، اعتماد صحیح ہمیں نصیب فرمائیے، آپ پر صحیح توکل نصیب فرما دیجیے، اخلاص ہمیں عطا فرما دیجیے، توازو ہمیں نصیب فرما دیجیے، صبر ہمیں عطا فرما دیجیے، تسلیم و تفریح ہمیں نصیب فرما دیجیے، صبر و شکر کی دولت سے مالا مال فرمائیے، حیا و مروت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، شجاعت و سخاوت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اور اس کے علاوہ جتنے یہ سب سے حق ہمیں عطا فرمائیے، اور جو بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے ہم کو نجات میں رحمت فرما دیجیے، یا اللہ بخل سے ہمیں نجات دے دیجیے، اے اللہ بے اعتمادی سے ہمیں نجات دے دیجیے، یا اللہ شرک ظاہری و باطنی سے ہمیں نجات میں رحمت فرما دیجیے، اے پاک پروردگار تکبر سے ہمیں نجات دے دیجیے، اے اللہ پندار سے حرودت سے ہمیں نجات میں رحمت فرما دیجیے، اے اللہ بے حیائی سے ہمیں نجات میں رحمت فرما دیجیے، جتنی بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے ہمیں شفا نصیب فرما دیجیے، جو ظاہری بیماریاں ہیں ان سے بھی، جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے بھی، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آزاد فرما دیجیے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے, اے اللہ کاروبار میں مسلمانوں کی ترقی عطا فرمائیے, یا اللہ مسلمانوں کی اقتصادیات کو بھی سنبھال دیجئے, اے اللہ روٹی روزی صحیح مل جائے تو آدمی کا ایمان بھی بچا رہتا ہے, ہم کمزور اور ضعیف ہیں, اے پاک پروردگار معیشت کے لیے ہمیں پریشان نہ فرمائیے, مسلمانوں کے کاروبار کو سنبھال دیجیے, ان کی جائیدادوں کی پراپرٹی کی ان کے کاروبار کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, جیسے ایمان و اعمال کی حفاظت کی ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں, اے پاک پروردگار مسلمان کے احوال کو درست فرما دیجیے, اس امت مسلمہ کے حال کو درست فرما دیجیے, اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں جو حاجت جائز ہے اپنے فضل سے اس کو آپ پوری فرما دیجیے, ہمارے طلباء کو اچھے نمبرات سے کامیاب فرمائیے, ان کو منزل مقصود تک دنیوی اعتبار سے بھی پہنچائیے, بڑی سے بڑی ترقی ان کو نصیب فرمائیے, اعلیٰ ڈگری ان کو نصیب فرمائیے, بہترین صلاحیت ان میں پیدا فرمائیے, دنیا میں بھی ان کا مستقبل روشن فرمائیے, اور آخرت میں بھی اپنے فضل کرم سے ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیے, یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, جو ہم نے مانگا وہ بھی دیجیے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے وہ بھی دے دیجیے, اے اللہ آپ سے اتنے نکمے ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, آپ ہمارے مانگنے کی کوتاہی کو بھی معاف فرما دیجیے, مانگنے میں ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں اس کو بھی معاف فرما دیجیے, یا اللہ بر و بحر میں خوشی اور تری میں حرمین میں جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, اے اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے فضل سے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے, اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ہماری دعاؤں کو بھی شکر قبولیت سرفراز فرمائیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم سب کو نصیب فرمائیے, اور جن شروع سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے, صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.